نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة النساء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل فقال عز وجل كما ورد في سورة التغابن فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن وقال عز وجل كما ورد في سورة العنكبوت وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون وقال عز وجل كما ورد في سورة النساء رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وقال جل وعلا كما ورد ثلاث مرات في القرآن في سورة التوبة سورة الفتح سورة الصف هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وقال عز وجل كما ورد في سورة الصف يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إلى قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين وقال عز وجل كما ورد في نفس السورة إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم وفقنا أن نجاهد في سبيلك بأموالنا وأنفسنا اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك آمين يا رب العالمين معزز حاضرین اور محترم خواتین السلام علیکم آج کے خطاب کے بارے میں آپ کو یہ معلوم ہو چکا ہوگا کہ آج کے اگرچہ اصل موضوع تو ہے انقلاب اسلامی کے ضمن میں تصادم کے مراحل لیکن اس کے علاوہ میں اپنے پچھلے تین خطبات کے بعض مضامین کچھ دہراؤں گا کچھ ان کے خلا کو پر کروں گا میں نے دوبارہ اثر نو نظر ڈالی ہے تمہیں محسوس ہوا کہ خاصے اہم نکات جو ہے وہ رہ گئے پھر یہ کہ اس میں کچھ اضافے بھی آج ہو گئے مجھے گمان یہ ہے کہ یہ بات میری شاید طویل ہو جائے کہ آج کا مضمون بھی پورا نہ ہو پائے اور میرے ذہن میں یہ ہے کہ شاید ہمیں اپنا یہ سلسلہ چار کی بجائے پانچ خطبات پر وسیع کرنا پڑے اور اگلے اتوار ہم اسے مکمل کر سکیں جو بھی اللہ کو منظور ہوگا وہ ہوگا دیکھیے اگر یاد کریں آپ جو میرا پہلا خطبہ تھا اس میں میں نے الحمدللہ میں نے جائزہ لیا اپنے نوٹس کا کہ ایمان کی بحث بہت جامعیت کے ساتھ پوری ہوئی یہ نوٹ کر لیجئے کہ یہی اسلام کا فلسفہ ہے یہی اسلام کا میٹا فزکس ہے اسی کو جرمن اصطلاح میں کہتے ہیں ویلٹن شاؤنگ اسی کے لیے انگریزی لفظ ہے ورلڈ ویو کیا آپ کے نگاہ میں کائنات کے بارے میں آپ کا تصور کیا ہے انسان کے بارے میں تصور کیا ہے ویلٹن شاؤنگ میٹا فزکس ایک تو یہ دنیا ہے جو نظر آ رہی ہے، مادی دنیا ہے جو ہمارے حواس خمسہ کی زد میں ہے، ہم دیکھتے ہیں اور اس کا مطالعہ کرتے ہیں. ایک اسے باورا جو دنیا ہے، کائنات ہے، جو میٹا فزکس ہے، فزکس سے اوپر، وہ کیا ہے؟ اس کا نام جو ہے دینی اصطلاح میں اس کا نام ایمان ہے. افسوس یہ ہے کہ اس دور میں عام طور پر ہم ایمان کو ٹیکن فار گرانٹیڈ لیتے ہیں. ہم مسلمان ہیں تو ایمان تو ہے، یہ سب سے بڑا بوال تھا. اسی سے ہماری تحریکیں ناکام ہو رہی ہیں، اسی سے ہماری دینی جدوجہد ناکام ہو رہی ہے. ان کا سٹارٹنگ پوائنٹ ہی غلط ہے. جائزہ لے، ایمان یقین والا کہاں ہے؟ میں کبھی کہتا ہوں کسی مجمع میں، ذرا اپنے غریبانوں میں جھانکیے، ایک سوال اپنے آپ سے کیجئے، ایم آئی ریئلی کنوینسڈ اباؤٹ دی ایگزسٹنس آف گاڈ؟ ایم آئی ریئلی کنوینسڈ اباؤٹ ریزریکشن اینڈ دی لائف آفٹر ڈیتھ؟ ایم آئی ریئلی کنوینسڈ دیٹ محمد واز دی پروفیٹ آف اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ قرآن از دی ورڈ آف اللہ؟ معلوم ہوگا کہ اندر ہم میں سے اکثر کا حال یہ ہے کہ ان نظن و اللہ ضمنً مما نحن بمستیقنین. ہاں، خیال تو ہے، گمان تو ہے، لیکن یقین نہیں. ان نظن و اللہ ضمنً مما نحن بمستیقنین. اور میرا اپنا جو ہے، جس میں نے اپنا ایک اجتماعی جدوجہد کا آغاز کیا تھا، تو وہ اسی تشخیص پر کہ اصل میں غلطی جہاں ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جب ہم مسلمان ہیں تو مومن تو ہیں، حالانکہ یہی موال تھا. اس میں کسی جماعت نے ایمان پر زور نہیں دیا سوائے تبلیغی جماعت کے. تبلیغی جماعت کے ہاں ایمان پر زور ہے، ان کی گفتگو میں، ان کے خطابات میں، ان کی تقاریر میں. ایمان ہر شے اللہ سے ہوتی ہے. بھوک روٹی سے نہیں مٹتی، اللہ کے اذن سے مٹتی ہے. پیاس پانی سے نہیں بجھتی، اللہ کے کہنے سے بجھتی ہے. کسی شے پر توکل نہ ہو، اعتماد نہ ہو، بھروسہ نہ ہو سوائے اللہ کی ذات. لیکن بدقسمتی سے تبلیغی جماعت نے جو اس ایمان کا انٹلیکچوئل ڈائمنشن ہے، تفقہ والا حصہ، فہم والا حصہ، جس کو قرآن کہتا ہے ایمان علی وجہ البصیرت، جس کو سورہ یوسف میں کہا گیا قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرت انا ومن اتبعنی. اے نبی کہہ دیجئے لوگوں، دیکھو یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں علی وجہ البصیرت، اور نہ صرف میں، میرے ساتھی بھی جو میری پیروی کر رہے ہیں وہ بھی کسی بلائنڈ ایمان میں نہیں ہے، کسی اندھے ایمان میں نہیں ہے، بلکہ ان کا ایمان علی وجہ بصیرت. تو علی وجہ بصیرت ایمان پیدا کرنے کا معاملہ جو ہے، وہ اصل میں بارہ اپنی سی کوشش کی ہے، اور کوشش کی ہے کہ عہد حاضر کا جو ایک عام علمی لیول ہے، اس پر آ کر انٹلیکچوئل ڈائمنشن کے ساتھ ایمان کی وضاحت کی جائے. میری ایک کتاب بھی پوری اس پر ہے، حقیقت ایمان. پھر سب سے اوپر میرے نزدیک جو میں نے اس سلسلے میں کام کیا ہے، وہ آخری میری تعلیف ہے، ایجاد و ابداع عالم سے عالمی نظام خلافت تک. اپنی سی کوشش کی ہے، لیکن اس میں میں آج ایک نقطے کا اضافہ کرنا چاہتا ہوں. ایمان بالآخرت کے ضمن میں جب میں نے ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت کی وضاحت کی، تو آپ ایک اصطلاح استعمال کیجیے، مبدأ و معاد. مبدأ و معاد اصل میں حضرت مجدد الفسانی، امام ربانی، احمد سرحندی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک تعریف کیا نام ہے، عنوان ہے مبدأ و معاد. مبدأ جہاں سے ابتدا ہوئی، معاد جہاں لوٹ کر جانا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ مبدا و معاد کا علم ہے اصل میں، کہ جو ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت کے ذریعے ہمیں ملتا ہے. اگر یہ نہ سامنے ہو تو ہمارا حال ان لوگوں کا سا ہے، جس کی بڑی خوبصورت یہ شعر میں سنا چکا ہوں آپ کو. میں چاہتا ہوں جو میرے شاگرد ہیں، میرے چاہتے ہیں کہ اسی طرح پر دین کے کام کو آگے بڑھائیں، قرآن کی دعوت کو آگے پھیلائیں. یہ چیزیں اصل میں بڑی مؤثر ہوتی ہیں، حضور کا اپنا فرمان یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان من الشعر لحکمت و ان من البیان لسحر او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، بعض اشعار حکمت پر مبنی ہوتے ہیں اور بعض تقاریر جادو ہوتی ہے. تو یہ جو اشعار علامہ اقبال کے ہوں یا اور اسی انداز کے، یہ حکمت کے موتی ہیں، اور ان سے آپ اپنی تقریر کو اگر مزین کریں گے وہ لوگوں کے دلوں کے تاروں کو زیادہ قریب سے جا کر چھیڑے گی. سنی حکایت ہستی تو درمیان سے سنی، نہ ابتدا کی خبر ہے نہ انتہا معلوم، کہاں سے آئے ہیں کچھ پتہ نہیں، کہاں جا رہا ہے کچھ پتہ نہیں. زیادہ سے زیادہ یہی پتا ہے کہ اتنے سال پہلے اپنی ماں کی پیٹ میں 9 مہینے رہ کر آیا تھا دنیا میں، بس اس سے پہلے کیا کچھ نہیں پتہ نہیں، اس سے پہلے کائنات کب سے کچھ پتہ نہیں. یہ بھی معلوم ہے کہ قبر پر اتار دیا جاؤں گا ایک وقت میں، لیکن اس کے بعد کچھ کیا ہے کچھ پتہ نہیں، کائنات کب تک رہے گی کچھ پتہ نہیں. تو سنی حکایت ہستی تو درمیان سے سنی، نہ ابتدا کی خبر ہے نہ انتہا معلوم. اب اس کو میں ایک مثال سے بیان کیا کرتا ہوں، اس کو اپنے اوپر ذرا تاری کر کے سوچئے گا. فرض کیجئے آپ یہاں سے کراچی جا رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں، ریل میں بیٹھے ہیں. آپ کو معلوم ہے آپ کا گھر بال بچے یہاں لاہور میں ہے، کراچی آپ فلاں کام کے لیے جا رہے ہیں، فلاں جگہ ٹھہرنا ہے، یہ ہے وہ ہے، سب آپ کے ذہن میں. اب فرض کیجئے کوئی ایسا حادثہ ہوتا ہے کہ اوپر سے کوئی ٹرنک گرا آپ کے سر کے اوپر، اور اس صدمے سے آپ کی یادداشت زائل ہو گئی، ہوتا میموری لاس آف میموری، کچھ یاد نہیں، میں کون ہوں، کہاں سے چلا تھا، کہاں رہتا ہوں، میرے آل عیال کہاں ہیں، کیا ہیں، کوئی ہے بھی کہ نہیں ہے، جا کر رہا ہوں، کچھ یاد نہیں، کیا کام تھا، کچھ یاد نہیں. ہاں میں بیٹھا ہوں گاڑی میں، دیکھتا ہوں تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد گاڑی رکتی ہے، کچھ لوگ اتر جاتے ہیں، کچھ لوگ چڑھاتے ہیں، بس یہ ہے. اب اس کو اپنے اوپر تاری کر کے سوچئے، کبھی میرے ساتھ گزرا ہے یہ معاملہ سن 1971 کی جنوری میں، چند گھنٹے کے لیے دیر بعد ٹیمپرری لاس آف مائی میموری. یہ میں نے اپنی کتاب میں تفصیلی واقعہ لکھا ہوا ہے، حساب کم و بیش میں کہ کیوں ہوا تھا یہ بھی لکھا، اور جو الجھن مجھے اس زمانے میں ہوئی تھی ان دنوں میں چند گھنٹوں میں، میں آج بیان نہیں کر سکتا. کمپلیٹ ویکوم، یہ حال ہے اس مسافر کا. وہ دیکھ رہا ہے کچھ لوگ نئے پیدا ہو رہے ہیں دنیا میں، کچھ لوگ قبروں میں جا رہے ہیں، بس یہی ہے، گاڑی سے اتر گئے، گاڑی میں چڑھ گئے، بیٹھے ہوئے، باقی چل رہے ہیں، گاڑی چلی جا رہی ہے، چلی جا رہی ہے، چکا چک جا رہی ہے، کہاں سے چلا تھا، کہاں جانا، کچھ پتا نہیں. البتہ اس کو اگر ذرا پھیلائیں آگے، اگر بڑا سمندری جہاز ہے اس میں بھی اگر یہی حادثہ ہو جائے تو وہاں وہ بے چینی نہیں ہوگی. وہاں کوئی تھیٹر بھی ہے، وہاں کوئی سنیما گھر بھی بنا ہوا ہے، وہاں کوئی کھیلنے کی جگہ بھی ہے، وہاں کوئی سوئمنگ پول بھی ہے، سب لگے ہوئے. تو یہ ابدا بات کے ان کی طرف توجہ نہیں ہوتی، سوچتا ہی نہیں آدمی میں کون کہاں ہوں، اسے اپنی میموری کے لاس کا احساس ہی نہیں ہوتا، مشغول لگا ہوا اور غافل، ہر شے سے غافل. تو یہ ہے کیفیت اصل میں اس ایمان اور معاد، ایمان اور آخرت کا علم اگر یقین نہ ہو تو یہ کیفیت انسان کی. اس کے ضمن میں میں ایک بہت پیاری آیت ہے جو سورہ ملک کی ہے، میں نہیں چاہتا کہ وہ رہ جائے، وہ بھی آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے. اب یہ میرے لیکچرز کتابی شکل میں مرتب ہوں گے انشاءاللہ، تو پھر یہ چیزیں اس پہلی بحث کے ساتھ جو ہے جوڑ دی جائیں گی، ان کو مرتب کر لیا جائے گا. سورہ ملک کی بڑی عظیم آیت ہے، افمن یمشی مکبل علی وجہہ اہدا امن یمشی سویاً علی صراط مستقیم. اللہ مثال دے رہا ہے، ایک شخص جو اوندے منہ زمین پر گھسٹ رہا ہے، ایک شخص کھڑا سیدھا وہ چل رہا ہے سیدھے راستے پر، کیا یہ برابر ہو سکتے؟ ہدایت یافتہ کون ہوگا؟ جو اوندے منہ گھسٹ رہا ہے وہ تو اپنے پیٹ اور فرض کے بل پر چل رہا ہے، جنسی تقاضا ہے، یہی ہے انسان کی زندگی. اگر ممتا اور مات کا ابن ہو تو کیوں جی رہا ہے؟ پیٹ کے لیے جی رہا ہے، جنس کے لیے جی رہا ہے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، اور کائے کے لیے جی رہا ہے؟ مکمل لگا بچے اوندے منہ. افمن یمشی مکبا علی وجهه اهدا، یہ زیادہ راہ والا ہوگا، صحیح راہ پر ہوگا، یا یہ کہ جو کھڑا ہو کر سیدھا چل رہا ہے، اس کے سامنے اس کی منزل ہے، اس کا ہدف ہے، اسے پتا ہے مجھے کہاں جانا ہے، میں اللہ کے پاس سے آیا ہوں، اللہ ہی کے پاس مجھے لوٹ جانا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اسی طریقے سے حیات و ممات انسانی جو ہے، اگر جب انہوں نے بتایا تھا آپ کو وہ اقبال کا وہ شعر کہ تو اسے پیمانہ امرود و فردا سے بنا، جاودہ پہم دما حدب جو زندگی. اس زمن میں قرآن مجید میں سورہ مومن کی ایک آیت ہے، بڑی عظیم آیت ہے، اور اکثر و بیشتر مفسرین اسے بالکل سمجھ نہیں سکے. یہاں تک کہ میں نے 1966 میں پہلا مضمون لکھا تھا جب میں لاہور منتقل ہوا ہوں 65 میں، تو مجھ سے فرمائش کی تھی مدیر اہل احتسام نے، جو فوت ہو گیا، محی الدین سلفی نام تھا ان کا، اللہ تعالیٰ محفظ فرمائے، کچھ لکھو اہل احتسام کے لیے، میں نے ایک مضمون لکھا حقیقت زندگی، اس میں یہ آیت کوٹ کی. تو مدینہ یونیورسٹی کے استاد مولانا عبدالغفار حسن کا خط مجھے آیا کہ آپ کی اس تحریر سے آج ایک بالکل نیا نقطہ ملا ہے جس کی طرف پہلے کبھی توجہ نہیں ہوئی تھی. وہ کیا ہے؟ اس سورہ مبارکہ میں ایک آیت میں نقشہ کھینچا گیا ہے کہ جو جہنمی ہے وہ فریاد کریں گے اللہ سے، ربنا امت نسدتین واحییت نسدتین فاعترفنا بذنوبنا فہل الی خروج من سبیل. اے رب، ہمارے تو نے ہمیں دو مرتبہ مارا، دو مرتبہ زندہ کیا، اب ہم نے مان لیا، اپنے قصوروں کا اعتراف کر لیا، فاعترفنا بذنوبنا، اعتراف کر لیا ہم نے اپنے گناہوں کا، ایسے بھی نکلنے کا کوئی راستہ ہے کہ نہیں؟ یہ دو ہی باتیں کون سے ہو گئے؟ ہم تو ایک ہی موت سے واقف ہیں. دو احیاء کون سے ہو گئے؟ ہم تو ایک ہی احیاء سے واقف ہے جو ہوگا قیامت کے دن. نہیں، یہ ہے اصل میں وہ بات. ایک اور انداز میں بھی آئی ہے سورہ بقرہ میں، کیسے تک فرون باللہ وکنتم تم امواتم فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. تم کیسے اللہ کا انکار کرتے ہو جبکہ تم مردہ تھے تو اللہ نے زندہ کیا، پھر تمہیں مارے گا، پھر زندہ کرے گا، پھر تم اس کی طرف لوٹ جاؤ گے. اب اکثر لوگوں نے یہ کہا مردہ سے مراد یہ ہے کہ وہ تو عالم اس میں تھے، خاک میں تھے، اس میں تھے، اس میں تھے، یہ مردہ تھے تو زندہ کیا تھے. مادر تھے، اس کا ہے وہ تصور کہ پہلی تخلیق ہماری ہوئی عالم ارواح میں، صرف ارواح، یہ تخلیق ہے، یہ احیاء نہیں ہے، تخلیق ہے. اس کے بعد عہد لے کر ہم سے الستو بربکم قالوا بلا، ہمیں سلا دیا گیا یا کولڈ اسٹوریج میں رکھ دیا گیا. اس کے بعد یہ عالم مادی کی تخلیق ہوئی، یہاں ایک ارب ارب سالوں کے بعد جو بھی نظام بنا ہے، اب رحم مادر میں ایک ہیولہ تیار ہوا ہے، 4 مہینے کا ہے ابھی جنین، وہ اس کی روح لا کر وہاں سے یہاں ڈال دی گئی، یہ احیاء اول ہو گیا، پہلا اماتہ ہو گیا، جب ارواح کو سلا دیا گیا اماتہ ہو گیا، پھر اب یہ احیاء اول ہو گیا، اب یہ جسم اور اس روح کے ساتھ اس دنیا میں 20, 30, 40, 50, 60, 100 برس رہے گا، پھر اماتہ ثانیہ ہو جائے گا، پھر قیامت کے دن احیاء ثانی ہو جائے گا. ربنا امتنا مسنتین وَأَحْيَيْتَ ہی تنسلتائیں فاطرف نہ بھی ضرور بنا فال راخروج من سبیل. اور میں نے آپ کو بتایا پھر زندگی کے ہوئے 5 ادوار، زندگی جمع موت، موت بھی ایک زندگی کی حالت ہے، موت عدم کا نام تو نہیں ہے نا، مردہ پڑا ہے، مردہ ہے، معلوم تو نہیں ہے. چنانچہ ہمارے وجود کے 5 ادوار ہیں، عالم ارواح میں، پھر روحوں کے کولڈ اسٹوریج میں، پھر عالم مادی میں، پھر عالم برزخ میں، پھر عالم آخرت. 3 زندگیاں ہو گئیں، ایک عالم ارواح کی زندگی، دوسری اس دنیا کی زندگی، تیسری عالم آخرت کی زندگی. یہ ہے زندگی کہ تو اسے پیمانہ امرود و فردا سے ناپ، جاوداں پہم دماں ہر دم جوان ہے زندگی. چوتھا نقطہ میں نے عرض کیا تھا اس روز، نبوت اور رسالت کے درمیان کوئی فرق ہے یا نہیں ہے اس موضوع پر میں بحث نہیں کرتا ہوں، لیکن میں نے آج طے کیا ہے کہ میں اس کے ذمن میں اپنے خیالات آپ کے سامنے پیش کروں. گمان ملا یہ کافی عرصے تھا میں ان چیزوں کو لکھ دوں. میرے خطبات میں دور سے قرآن میں اشارات آتے ہیں اس پر، تو بہت سے لوگوں نے مجھ سے سوال کیے، بہت سے لوگوں نے سوالات کیے خطوط کے ذریعے سے بھی. وہ اجمالی بات بنتی نہیں اور تفصیل لکھنے کا مجھے موقع نہیں مل رہا، لیکن اب پتہ نہیں عمر کتنی ہے. میں چاہتا ہوں کہ یہ سلسلہ خطابات جو ہوا ہے اس میں یہ بات آج میں واضح کر دوں کھول کر کہ نبی اور رسول کے مابین میرے نزدیک کیا نسبت ہے. پہلی بات نوٹ کیجئے، لغوی طور پر نبی کے معنی کیا ہے؟ یہ یا تو نبعن سے بنا ہے جس کے معنی خبر. امام راغب لکھتے ہیں خبرن ذو فائدت عظیمت، ایسی خبر جس میں بہت بڑا فائدہ ہو. نبع، نبع سے نبی خبر دینے والا. نبوتن کہتے ہیں بلندی کو، دفن کی. تو نبوتن سے نبی جو کہ بلند مقام پر ہے. اور یہ حضور نے اس کو تشبیہ کے طور پر ایک اپنے عمل کے ذریعے سے اس کو نمایاں کیا تھا. آپ کو جب حکم ہوا تھا نا فستا بیمار تم، اب آپ ڈنکے کی چوٹ بیان کیجئے جو آپ کو کہا گیا ہے، تو آپ کوہ صفا پر کھڑے ہوئے. وہ کوہ صفا بیچارہ آپ تو چھوٹی سی چٹان کی شکل میں ہے، حضور کے زمانے میں پہاڑ تھا. اس کوہ صفا پر کھڑے ہو گئے آپ، آپ نے وا سبا نعرہ لگایا. جو ان کے یہاں رواج تھا کہ اگر کوئی شخص اسے کوئی بڑی خبر ملے کہ کوئی دشمن حملہ آور ہونے والا ہے، اب کیسے اتنا دے لوگوں کو، ایک ایک کے گھر جائے کیا کرے، کیسے کھڑا، لاؤڈ اسپیکر کوئی نہیں، ٹیلی فون کوئی نہیں، ایس ایم ایس کچھ نہیں، کوئی بھی نہیں. تو وہ کسی اونچی جگہ پر کھڑا ہوتا تھا اور کپڑے اتارتا تھا، دنگا نذیر اوریاں منگا ڈرانے والا، اروا سبا اے ہائے وہ سنانے والی صبح. اس لیے کہ غارت گری جو کرتے تھے یہ کبھی قبائل ایک دوسرے پر، وہ رات میں کرتے تھے. اور رات کے بھی جس کو آپ کہتے ہیں اسمال آورز آف دی مارننگ، جب بہت گہری نیند ہوتی ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا جو ہے تبک تبک کر سناتی ہے، تب آ کے وہاں سب ہائے وہ صبح جو آنے والی. حضور نے بھی کہا کپڑے نہیں اتارے معاذ اللہ، باقی کام کیا. اور اسی میں اصول ہے، ہمیں بھی اپنے دور میں ہر ذریعہ تبلیغ اختیار کرنا ہوگا، مگر حرام نہیں ہے بس. لیکن یہ کہ ہم جدید ذرائع کو چھوڑ دیں تو گویا کہ ہم خود اپنے پاؤں پر اپنی کلہاڑی مار رہے ہیں. خیر، اب لوگ جمع ہوئے. آپ نے پوچھا لوگوں اگر میں یہ کہوں کہ اس وقت اس پہاڑی کے پیچھے دشمن جمع ہے تم پر حملہ کرنے کے لیے، تو تم میری بات مانو گے؟ بالکل. ایک تو یہ کہ آپ امین اور صادق ہیں، سچے ہیں، آپ نے کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں. دوسرے آپ بلندی پر کھڑے ہیں تو آپ تو پہاڑ کے ادھر بھی دیکھ رہے ہیں، ادھر بھی دیکھ رہے ہیں. یہ وہ ہے مقام ہے نبوت، جو دنیا کو بھی دیکھ رہا ہے، آخرت کو بھی دیکھ رہا ہے اور اس بلندی سے خبر دے رہا ہے. تو نبعن یا نبوتن یہ ان کے مادے ہیں. اور رسالت، یہ بڑا سادہ سا لفظ ہے، ارسلہ یرسلہ ارسالہ، کسی کو بھیجنا، خط بھیجنا، پیغام بھیجنا، پیغامبر بھیجنا، تحفہ بھیجنا، بھیجنا ہے. اب ان کے ضمن میں دو باتیں جو ہیں وہ متفق علیہ ہیں، وہ نوٹ کر دیجئے. تمام علماء کا اتفاق ہے. پہلی بات یہ کہ یہ بھی ان چند اصطلاحات میں سے ہیں جو جوڑوں کی شکل میں ہیں قرآن میں، جو قریب المعنی ہیں، قریب المفہوم ہیں. اگر وہ کہیں ایک ساتھ آ جائیں تو ان کے معنی جدا ہو جائیں گے، لیکن علیحدہ علیحدہ آئیں تو معنی اکٹھے ہو جائیں گے. اسے کہتے ہیں علماء اذا اجتمع تفرقا واذا تفرقا اجتمع. مثلا مومن مسلم، یہ ایک ہی معنی ہے. کال دی روز بائی یعنی نیم، اٹ ول اسمیل ایز سویٹ. مومن کہہ لو، مسلم کہہ لو، ایک ہی بات ہے، لیکن علیحدہ علیحدہ معنی بھی ہے. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. یہ بدو کہہ رہے ہیں ہم ایمان لے آئے، نبی سے کہیے تم ایمان ہرگز نہیں لائے. وہاں یوں کہہ سکتے ہو کہ اسلام لے آئے ہیں، ابھی ایمان تمہارے دلوں میں بھی داخل نہیں ہوا. یہ علیحدہ معنی ہو گئے. اسی طرح کے الفاظ نبی اور رسول، یہ جوڑا ہم معنی بھی ہے اور مختلف بھی ہے. لیکن جب یہ علیحدہ علیحدہ آئیں گے تو ہم معنی ہو جائیں گے، رسول کے معنی نبی ہو جائیں گے، نبی کے معنی رسول ہو جائیں گے. ایک جگہ آئیں گے سائملٹینیس کنٹراسٹ اگر ہوگا تو معنی علیحدہ ہو جائیں گے. ایک بات یہ متفق علیہ ہے علماء کے نزدیک. دوسری بات جو متفق علیہ ہے وہ کیا ہے؟ نبی عام ہے، رسول خاص ہے. مسلم عام ہے، مومن خاص ہے. کیا مطلب؟ ہر مومن تو لازماً مسلم ہے، ہر مسلم لازماً مومن نہیں ہے. وہ تو جو میں نے آج بات شروع کی تھی یہاں سے، آج ہم مسلمان ہیں، ڈیڑھ عرب ہیں، مومن ہوتے تو ہم دنیا میں ذلیل ہوتے. اگر یہ ہاں کہہ دیں آپ اس کو تو قرآن کی آپ جھٹلا دیں گے. انتم الاعلون ان کنتم مومنین، تم ہی سب سے اونچے رہو گے اگر تم مومن ہوئے. ہم نہیں ہیں، ذلیل ہے، کار ہے، مومن کہاں ہے؟ تو مسلم ہم مسلمان ہیں، اللہ کا فضل ہے یہ بھی، وہ بھی اس لیے کہ اللہ نے مسلمانوں کو ڈر پیدا کر دیا. تو مسلم عام، مومن خاص. ہر مومن لازمت مسلم، ہر مسلم لازمت مومن نہیں. اسی طرح نبی عام، رسول خاص. ہر رسول لازمن نبی ہے، ہر نبی لازمن رسول نہیں. اب تیسری بات یہ بھی نوٹ کر لیجئے روایات میں، اور یہ بھی تقریباً متفق علیہ چیز ہے، کہ نبیوں کی تعداد 125,000 ہے جو آئے ہیں دنیا میں، اور رسولوں کی تعداد 313 ہے. اور اس میں ایک عجیب ہے معاملہ، ایک تعلق قائم ہوتا ہے. حجت الوداع کے سامنے جو حضور کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے صحابہ کرام، وہ 125,000 تھے. گویا کہ یہ وہی تعداد ہے جس تعداد میں دنیا میں نبی آئے، اور میدان بدر میں حضور کے ساتھ 313 تھے. یہ وہی تعداد ہے کہ جس تعداد میں دنیا میں رسول آئے، واللہ عالم. یہ روایت کی بات ہے. اب دیکھیے نبی اور رسول کے فرق کے درمیان جو ہے عام علماء کی باتیں کیا ہیں. نمبر ایک یہ کہ اگر کوئی کتاب لے کر آتا ہے تو رسول ہے، بغیر کتاب کے آتا ہے تو نبی ہے. اگر کوئی شریعت نہیں لاتا ہے تو رسول ہے، اور شریعت نہیں لاتا ہے تو نبی ہے. یہ باتیں غلط. حضرت عیسیٰ نئی شریعت نہیں لائے لیکن رسول ہے. حضرت داؤد کتاب دیے گئے ہیں زبور، لیکن نبی ہے، رسول نہیں. تو یہ دونوں ڈیفینیشن جو ہے دے فیل، وہ صحیح نہیں. اب میرے نزدیک کیا ہے وہ سمجھ لیجئے. نبوت ایک مرتبہ ہے، اس کے لیے انگریزی کا لفظ استعمال ہوا کاڈر. رسالت ایک عہدہ ہے، اپوائنٹمنٹ. نبی جب اسے کسی خاص جگہ پر معین کر کے بھیج دیا جائے، وہاں جاؤ، اب وہ رسول ہو جاتا ہے. جیسے سی ایس پی آفیسر ہے، اس نے کوالیفائی کیا ہے، ٹریننگ بھی کر لی ہے، سارا کر لیا ہے، اب اسے ڈی سی بھی لگایا جا سکتا ہے، کہیں ڈپٹی سیکرٹری بھی لگایا جا سکتا ہے، کہیں کسی محکمے کا چیئرمین بنایا جا سکتا ہے. وہ اس کا ہوتا ہوگا، کارڈر اس کا سی ایس پی رہے گا مرنے تب تک. یہ سی ایس پی آفیسر ہے، یہ پی سی ایس آفیسر ہے، ان کا کارڈر یہ ہے، ان کا کارڈر یہ ہے. تو نبوت جو ہے وہ ایک کارڈر ہے جدید اصطلاح میں، یا ایک مرتبہ ہے. اور رسالت جب نبی معین طور پر اذهب الى فرعون انه طغى، جاؤ اب فرعون کی طرف جاؤ، وہ بڑی طغیانی اور سرکشی کر رہا ہے، اب یہ رسول ہو گئے. عام طور پر نبیوں کو اگر اس طرح اپوائنٹمنٹ نہیں دی جاتی تو ان کی حیثیت کیا ہے؟ جیسے کہ اولیاء اللہ ہوتے ہیں، اللہ کے بندے ہیں، دل میں ایمان ہے، یقین والا ہے. ہاں فرق کیا ہے کہ وحی بھی آتی ہے، ان کی ذات سے خیر پھیلتا ہے، لازمن پھیلے گا. ہر مومن کی ذات سے خیر پھیلتا ہے اگر مومن ہو. آگ واقعی اگر ہے تو اس سے تو حرارت پھیلے گی ماحول کے اندر. آپ نے بعض دیکھا ہوگا لیمپس ہوتے ہیں سردیوں میں، دیکھا ہوگا وہ نیچے تو ایسے انگارے دہگرے ہوتی نہیں، وہ انگارے ہوتے ہی نہیں، وہ تو وہ جو الیکٹرک تار اصل میں تو وہ حرارت پہنچا ہے، نیچے انگارے نظر آ رہے ہیں، بھائی وہ آگ نہیں ہے. اگر کسی کے وجود سے نیکی نہیں پھیلتی وہ بندہ مومن نہیں ہے. ولی اللہ ہونا تو بہت بڑی بات ہے, بہت اونچا مقام. تو ولی اور ولی سے اوپر نبی, نبی کب؟ جبکہ وہ ولی اس کے پاس وحی بھی آئے تو نبی ہو گیا. اب اس نبی کو اپوائنٹ کیا گیا, اب وہ رسول ہو گیا. اسی کا ایک نتیجہ ہے جو سب سے مشکل ہے, جسی پر لوگ زیادہ پوچھتے ہیں سوال. نبی قتل ہو سکتا ہے, رسول قتل نہیں ہو سکتا. کیوں؟ نبی اپنی جگہ پر ولی ہے لیکن رسول اپوائنٹڈ بائی اللہ, وہ اس عالمی حکومت کا نمائندہ بن جاتا بائی اپوائنٹمنٹ. اس کی توہین اللہ کی توہین ہے. اس کو قتل کرنے کی کوشش اللہ کو جو ہے چیلنج کرنے کے مترادف ہے. رسول کبھی قتل نہیں ہو سکتے. قرآن مجید میں کئی جگہ اس کو واضح کیا گیا ہے. کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی, اللہ نے لکھ دیا ہے, طے کر دیا, میں اور میرے رسول لازمن غالب آ کر رہیں گے. مقتولیت کا کیا سوال ہے؟ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا عِبَادَنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنصُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ. یہ بات ہماری جانب سے پہلے ہی طے کی جا چکی ہے, ہمارے جو مرسل بندے ہوں گے, جو رسول بندے ہوں گے, ان کے لیے ان کی لازمن مدد کی جائے گی اور ہمارا لشکر لازمن غالب آئے گا. اتنی ساری آیات کے بعد ہم دیکھتے سورہ قبر میں حضرت نوح کی فریاد آتی ہے, انی مغلوب فانتصر, اللہ میں تو مغلوب ہوا جا رہا ہوں, مدد کر اور انتقام لے ان سے. رسول مغلوب نہیں ہو سکتا. اسی کی ایک اور وجہ آپ کو بتا دوں. حضور کہتے ہیں لبدت تو انختلا فی سبیل اللہ, سما ہویا سما اختلا سما ہویا, میری بڑی خواہش ہے میں اللہ کی راہ میں قتل ہو جاؤں اور پھر مجھے زندہ کیا جائے, پھر قتل ہو جاؤں پھر زندہ کیا جائے, پھر قتل کیا جاؤ پھر زندہ کیا جائے. اللہ نے تو آرزو پوری نہیں کی. بھائی رسول کی آرزو, آرزو ایسی شدید آرزو, اتنی موقت آرزو, لبدت تو انختلا فی سبیل اللہ, سما ہویا سما اختلا سما ہویا سما اختلا سما ہویا, نہیں. قانون ہے اللہ کا, اللہ کا سبقت کرے بتانے بادل مرس, یہ بات تو پہلے سے طے شدہ ہے. ہمارے جو رسول ہیں ان کے ذمن میں یہ بات طے ہے, لے بادل المرسلین انہم لہم المنصورون وان جندنا لہم الغالبون. اور سب سے نمایاں مثال جو ہے قرآن مجید میں فیصلہ کن, وہ ہے سائملٹینیس کنٹراسٹ. ایک ہی وقت میں دو شخصیتیں موجود تھیں بنی اسرائیل میں, حضرت یحییٰ علیہ السلام, حضرت عیسیٰ علیہ السلام. یحییٰ قتل کر دیے گئے, عیسیٰ کو قتل کرنے کے لیے ساری سازش بن گئی, اللہ نے بچایا اور اٹھا لیا, قتل نہیں ہونے دیا. حالانکہ آپ دیکھیے کس قدر جو ہے حضرت یحییٰ کے بارے میں جو الفاظ آتے ہیں آپ سورہ آل عمران میں, سائمل کے کنٹراسٹ جو ہے وہاں ہے, سیدن و حسورن و نبیم من الصالحین, فل سٹاپ. یہ سردار بھی ہوگا, حضرت زکریا کو ان کے والد کو خوشخبری دی تھی اور وہ مجرد رہے گا ساری عمر, شادی وادی نہیں کرے گا, اور نبی ہوگا صالحین میں سے یحییٰ علیہ السلام والسلام. اور عیسیٰ وجیہن فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَقَارًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ. ایک نبی ایک رسول. نبی قتل ہو گئے, رسول قتل نہیں ہو سکتے. انہیں اللہ نے زندہ اٹھایا اور اس کی جگہ جس سواری نے غداری کی تھی گرفتار کرایا تھا اس کی شکل حضرت مسیح کی بنا دی اور وہ سوری چڑھا. اور یہ انجیل برنباس کے اندر ہے, نہ قرآن میں یہ تفصیل ہے نہ حدیث میں ہے میرے علم کے اندر. تو یہ کنٹراسٹ اس طرح آیا ہے. یہ یہودی کہتے ہیں انا قتلنا عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ, ہم نے قتل کر دیا اللہ کے رسول کو, عیسیٰ کو. اب یہ اللہ کے رسول انہوں نے نہیں کہا ہے, وہ اللہ کا رسول مانتے تو کیوں قتل کرتے, وہ اللہ کی طرف. اچھا ان کا کہنا رسول کو قتل کر دیا, انہونی بات. رسول تو قبض ہو ہی نہیں سکتا. اب آخری بات, بعض آیات میں قرآن میں جہاں قتل انبیاء تو بہت دفعہ آیا, قتل رسول کا ذکر بھی آیا ہے, وہاں رسول کے بانی نبی ہوگی, جو یہاں سے پہلی بات میں نے شروع کی تھی. یہ جوڑے جو ہیں, اذا اجتبع تفرقا واذا تفرقا اجتبع. آخری بات اس سلسلے میں ہے, یہ ذرا تصوف والی بات ہے. بعض جاہل صوفیوں کا کہنا یہ ہے کہ ولایت نبوت سے افضل ہے یا رسالت سے افضل ہے, اس سے میں بکواس سے کم نہیں کہہ سکتا, اسی لیے میں نے کہہ دیا سب صوفیہ کی بات نہیں, جاہل صوفیہ. یہ جان لیجئے, عبدیت ولایت نبوت یہ ایک کاڈر میں آ رہے چلے. ہر نبی پہلے عبد ہے, پھر ولی ہے, پھر نبی ہے, یہ تین درجے ہو گئے. نبی رسول بنا کر بھیجا گیا ہے. اب جس شخصیت کی ہستی میں نبوت رسالت جمع ہے, میں نے آپ کو بتایا تھا نا یوں کر کے کہ ایک نبوت کا رخ ہے اللہ کی طرف ہے, لے رہا ہے لے رہا ہے, اینٹینا جیسے ہوتا ہے آپ کا, اور ایک یہ ادھر ادھر اس کو پھیلا رہا ہے. یہ نبوت ہے یہ رسالت ہے, لیکن اس میں نبوت کو افضل کہا جائے گا. کیوں؟ نبوت کا رخ اللہ کی طرف ہے, رسالت کا رخ مخلوق کی طرف ہے. نبوت مولانا روم کہتے ہیں مرتبہ عروج میں ہے, رسالت مرتبہ نزول میں ہے. اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ قیمیا ساتھ لایا, کوہ طور سے کہا گیا جاؤ, اذا بلا فرعون انہ طغا, اب اونچائی سے نیچے اترنا پڑے گا نا, کوہ طور کی بلندی پر تھے. اور اسی کو کہا ہے کہ رات کو کیا ہوتا ہے جب اللہ کا رسول اللہ کا نبی کھڑا ہوتا ہے, یہ اس کی عبدیت ہے, یہ اس کی نبوت ہے, اس کا رخ اللہ کی طرف ہے. اور دن میں کیا ہے؟ تبلیغ کر رہا ہے, ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے, اس سے بات. اس نے کہا دیا پاگل ہو تم, تو دل میں رنج تو پیدا ہوا نا, کچھ تکبر تو آیا نا, دل میں کچھ نہ کچھ تو محل آ جاتا نا آدمی کے, انہوں نے مجھے پاگل کہہ دیا, یہ مجھے اصادق الامین کہتے تھے, آج مجھے جھوٹا کہہ رہے ہیں, قزاق کہہ رہے ہیں. تو اب کیا ہے, رات کو کھڑے ہو کر اب ذرا اندر کی صفائی کرو, یہ تکبر جو آ گیا تھا دھو دو اس کو. مولانا روم نے بہترین مثال دی ہے کہ جب بارش آتی ہے تو وہ فضا کو دھوتی ہوئی, فضا کے اندر جو کثافتیں ہیں ان کو لے کر پھر وہ زمین پر آئی, پھر زمین کو دھویا اس نے, اس کی کثافتیں لی دریاؤں میں چلا گیا, یہ صفائی ہو رہی ہے. یہی پانی جب سمندر میں پہنچ گیا, اب وہاں سے سورج کی تمازت سے وہ بخارات کی شکل میں اٹھ رہا ہے, کتنا صاف ہے وہ, اس میں کوئی کثافت ہے؟ وہ تو ڈسٹلڈ واٹر ہے, جیسے کہ آپ لیبورٹری میں پانی ڈسٹل کر لیں. یہ صفائی ہو رہی ہے, یہ رات کا معاملہ ہے, جانب اللہ تعالی کی جانب رخ ہے, یہ ہے نبوت. اور یہ دن کا معاملہ ہے, اس میں کثافتیں بھی ہیں. ان لک فی النہار سبحا طویلا. بہرحال یہ ضرور ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ہستی نبی بھی ہے رسول بھی ہے, اس کی نبوت اس کی رسالت سے افضل ہے. واللہ عالم. میں نے آج اپنی پوری بات آپ کے سامنے اس موضوع پر رکھ دی ہے. اپنے خطبہ ثانی کے بارے میں مجھے خاصا اطمینان ہے کہ بحمداللہ میرا جو معافی الضمیر تھا میں اسے صحیح طور پہ ادا کر پایا ہوں. وہ کیا تھا, ختم نبوت یا اختتام نبوت, اور اس کے مقابلے میں تکمیل نبوت اور رسالت, ان کا فرق. اور یہ کہ حضور کی فضیلت تکمیل نبوت اور رسالت میں ہے, ختم نبوت میں تو نہیں ہے. آپ پر تکمیل ہوئی ہے نبوت اور رسالت میں, اور بدقسمتی سے ہم نے اس پہلو کو دلیل کے طور پر استعمال نہیں کیا. پھر یہ کہ تکمیل نبوت کے مظاہر کیا ہیں, قرآن میں ہدایت کامل, دین حق کامل, نظام زندگی تکمیل. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. رسالت کی تکمیل, عالمی رسالت پوری دنیا کے لیے, پوری نوع انسانی کے لیے, پہلے اور آخری رسول ہیں, جو پوری نوع انسانی کے لیے بھیجے گئے. وما ارسلنا الا کافتا للناس بشیرا ونذیرا. اور نمبر دو, دین کی صرف تبلیغ نہیں, دین قائم کر کے دکھاؤ. بڑا فرق ہے, بڑا فرق ہے, بڑا فرق ہے. تو جو ہم جب کہہ چکے ہیں کہ یہ تو ایک ریولیوشنری اسائنمنٹ تھا, انقلاب برپا کرنا, لیکن آج اس میں ایک چیز کا اضافہ کر رہا ہوں, ذرا نوٹ کیجئے گا. حضور کی شخصیت میں رسالت کامل ہوئی, نبوت کامل ہوئی. نمبر تین, انسانیت اپنی معراج کو پہنچی, بشریت کی تکمیل ہوئی. وہ کیوں؟ تاریخ انسانی کا میں پچھلی دفعہ گواہیاں دے چکا ہوں, عظیم ترین انقلاب حضور نے برپا کیا. لیکن یہ انسانی محنت, مشقت, ایثار, قربانی, صبر و مصابرت, استقامت و مقاومت, اس کی بنیاد پر ہوگا. ہیومن اسٹرگل, یہ نوٹ کیجئے, معجزوں کا عمل دخل نہ ہونے کے برابر ہے. ہے معجزے, میں اس کی وضاحت ابھی کر دوں گا, جن کو ہم معجزے کہہ دیتے ہیں, لیکن نہ ہونے کے برابر ہے. یہ نہیں ہوا کہ بھوک لگی تو من و سلوا اتار دیا, پیاس لگی تو ایک چٹان سے 12 چشمے نکال دیے, سمندر سامنے آیا تو ایک عصا کی ضرب سے ضرب پھاڑ دیا, تو نہیں ہوا. محنت, مشقت, انسانی جدوجہد, صبر و مصابرت, ایثار و قربانی, استقامت و مقاومت, یہ ہے وہ چیزیں انسانی لیول پر, ایٹ ہیومن لیول یہ انقلاب برپا کیا گیا. علامہ اقبال نے ایک شعر کہا ہے غالب کے بارے میں, اس کی حمد کرتے ہوئے, فکر انسان پر تیری ہستی سے یہ روشن ہوا, ہے پرے مرغے تخیل کی رسائی تا ہو جا. اے غالب, تمہارے اشعار کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ نے انسان کی قوت متخیلہ کے اندر کتنی پرواز رکھی ہوئی ہے. تمہارا خیال کہاں کہاں پہنچتا. ویسے میں کہتا ہوں یہ تو علامہ اقبال نے غالب کے بارے میں جو مبالغہ کیا ہے, لیکن ان کے اپنے بارے میں یہ الفاظ سیکھے. لیکن بارہ حضور کے ذریعے سے اندازہ ہوتا ہے اللہ نے انسان میں کیا کچھ رکھا ہوا ہے. تو ہیومن اسٹرگل 23 ایئرس, اس کی ذرا سا بھی نقشہ سامنے آئے, جس کے بارے میں حضور فرماتے ہیں, ہم تو ایک شعر پڑھتے ہیں نا حضور کی مدح میں, ساری سیرت کی تقریروں میں, حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضہ داری, آنچ خوباں دھم دارن تو تنہا داری. حضور فرماتے ہیں تمام انبیاء اور رسولوں کو جو تکلیفیں اٹھانی پڑی ہیں میں نے تنہا وہ ساری اٹھائی. طائف کا دن ہو, 3 سال کی قید, بھوک اور پیاس کے ساتھ, یہ ہماری قید نہیں جیل والی, کھانا تو ملتا ہے. اور اے اور بی کلاس والے تو اپنے جان بنا کر آتے ہیں بابا جیل سے, صحت جو ہے اور تکڑی ہوئی بھی ہوتی ہے, وہاں تو کھا لے کچھ. ٹوٹل بائک آؤٹ, ٹوٹل بائک آؤٹ, ٹوٹل بائک آؤٹ, 3 سال. عہد میں کیا ہوا؟ خندق میں پیٹ کے اوپر 2 پتھر باندھے ہوئے تھے کہ نہیں؟ تو نوٹ کرنے کی بات یہ ہے, میں نے جو بات کہی ہے بہت سے لوگوں کو اچھی نہیں لگے گی, معجزہ اس کی بھی آج میں چاہتا ہوں حقیقت سمجھ لیں. لفظ معجزہ کے معنی کیا ہے؟ عاجز کر دینے والی شے, جس کے بعد انکار کرنا ممکن نہ رہے. معجز, اعجاز, عاجز کر دینے والی شے. معجزہ وہ ہوتا ہے رسول کا جو یا تو امت کی ڈیمانڈ پر دکھایا جائے یا اپنے دعوے کے ثبوت کے طور پر پیش کیا جائے. مثلا حضرت صالح کی قوم نے کہا, اے صالح اگر تم واقعی اللہ کے رسول ہو تو دیکھو اس چٹان جو ہے ہمارے سامنے اس میں سے ابھی ایک گابن اونٹنی برآمد ہو جائے. اللہ سے دعا کی اور گابن اوٹنی برابر چٹان سے ان کی آنکھوں کے سامنے، یہ تو معجزہ ہو گیا ڈیمانڈ پر. یا یہ ہے کہ رسول اپنے دعوے کے طور پر، ثبوت کے طور پر لاتا، جیسے کہ حضرت موسیٰ جب گئے ہیں میں آیات لے کر آیا ہوں اپنے رب کی طرف سے، انہیں بتاؤ کون سی آیات ہے، کیا نشانیاں لائے ہو. انہوں نے اپنا عصا پھینکا، وہ سانپ بن گیا. اپنا ہاتھ بغل میں دے کر نکالا، وہ سورج کی طرح چمکتا ہوا روشن ہو گیا. یہ دعوے کے ساتھ ہوں. ان دونوں معنی میں حضور کا کوئی معجزہ نہیں. یہاں تک کہ اب میں آپ کو ایک ایسا مقام سنا رہا ہوں، اس کو پڑھتے ہوئے میں لرز رہا ہوں، ترجمہ کرنا پڑے گا. ایک موقع پر حضور کے اپنے دل میں خواہش پیدا ہو گئی کہ کوئی موجزہ دکھائی دیا جائے، ان کا بختوں کا منہ بند ہو جائے. اب وہ کیا کہہ رہے تھے سرداران قریش، محمد ٹھیک ہے تم نبوت کا دعویٰ کرتے ہو، رسالت کو یہ نشانی دکھاؤ، سورہ بنی اسرائیل میں ہے کہ نہیں، تمہارے لیے اس شہر مکہ کے اندر ایک چشمہ نکلے، ایک باغ بنا دیا جائے، ایک سونے چاندی کا محل بنا دیا جائے، تم ہمارے سامنے آسمان کے اوپر چڑھ کر اتر کے دکھاؤ اور کتاب لے کر آؤ. جواب کیا مل رہا ہے؟ اے نبی کہہ دیجیے، حل کن تو اللہ بشر رسولا، بھائی میں نے تو دعویٰ کیا رسول ہونے کا، خدا ہونے کا دعویٰ تو نہیں کیا. انما الآیات عند اللہ، یہ معجزات اللہ کے اختیار میں، میں اپنے اختیار سے کوئی نہیں دکھا سکتا. اس پر ایک واقعہ آتا ہے جس سے کفکفی تاری ہوتی ہے. کیا کیفیت، ایک زیق میں آئی ہوئی جیسے جان حضور کی تھی. بظاہر بات معقول تھی، نبوت کا دعویٰ کر رہے تو معجزہ دکھاؤ، بتاؤ. سب کہیں گے ہاں بھائی ٹھیک ہے. ایک پھوپھی کا دن کا بھائی تھا، جن اس محفل سے اٹھ کر جب حضور کے ساتھ وہ رہتا تھا، سپورٹ کرتا تھا، ایمان تو نہیں لایا تھا ابھی، لیکن آپ کے ساتھ تعاون کرتا تھا، جیسے حضرت ابو طالب جیسے کہ ابو طالب تھے. واپسی پر اس نے کہا، محمد آج تو تمہاری قوم نے تم پر حجت قائم کر دی ہے، اب اگر تم نہیں دکھا سکتے معجزہ تو آئندہ میں تمہارا ساتھ دے دوں گا. ان کا مطالبہ معقول ہے. تم خود کہتے ہو موسیٰ کو یہ معجزے ملے، عیسیٰ کو وہ معجزے ملے، ان کی کوئی حد ہی نہیں. اب اس وقت اگر حالات کے تقاضے کے تحت حضور کے دل میں بھی یہ خیال پیدا ہو گیا ہو، اللہ ایک دکھائی دے معجزہ، اور کچھ نہیں تو ان کے منہ تو بند ہوں گے، تو عوام کو انہوں نے جو ہے باور کرا دیا کہ یہ کہتا نبی یہ جو معجزہ نہیں دکھا سکتا. ہم کیسے ماننے نبی، ہم ماننے کو تیار ہیں جی، بالکل تیار ہیں، بالکل تیار ہیں، موجہ تو دکھائے نا. تو بات اتنی عام لوگوں کے لیے، دلیل عام لوگوں کے لیے کنونسنگ تھی. ادھر اللہ کہتا میں نے موجہ نہیں دکھانا، اس کا ایک خاص سبب تھا. موجہ دکھانے کے بعد قوم کی مہلت ختم ہو جاتی، پھر ایمان میں لائے ہلاک. اللہ تعالیٰ کو تو ابھی اس معاملے کو آگے بڑھانا تھا. اب یہاں میں وہ آپ کو آیات سنا رہا ہوں، یہ سورہ انعام کی آیات ہے. وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، اے نبی آپ سے پہلے بھی رسولوں کی تکذیب کی گئی. فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا، تو انہوں نے تو صبر کیا تھا اس تکذیب پر جو ان کی گئی اور جو ایزا انہیں پہنچائی گئی. حَتَّىٰ آتَاهُمْ نَصْرُنَا، یہاں تک کہ ان کے پاس ہماری مدد آ پہنچی. لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ، اللہ کے قانون کو، اللہ کے طریقوں کو کوئی نہیں بدل سکتا. وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ، اور دیکھو تمہارے پاس رسولوں کی خبریں آ چکی ہیں. ہمارے بندے نوح نے 950 برس صبر کیا تھا، آ چکی ہے خبریں آپ کے پاس. اب اگلی سنیے. فَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، اور اگر اے نبی آپ پر ان کا اعراض بہت ہی باری گزر رہا ہے، شاخ گزر رہا ہے، کیوں نہیں مان رہے. فَإِن اسْتَطَعْتَ، تو اگر تمہارے اندر طاقت ہے، ان تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ، کہ زمین میں کوئی سرنگ کھود لو، اور سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ، یا آسمان میں کوئی سیڑھی لگا لو. فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ، لے آؤ آیت، ہم نہیں دکھائیں گے. اس سے بھی زیادہ سخت. ولو شاء اللہ لجمعہم الہدا علی الہدا، اللہ چاہتا ہے ان سب کو ہدایت پر جمع کر دیتا، آنے واحد میں تمام انسانوں کے دل اللہ کی دو انگلی کے درمیان جدھر چاہے پھیر دے، ایک آنے واحد میں تمام انسانوں کے دل پھیر سکتا. یہی اگر ہمیں مطلوب ہوتا تو ہم تو اپنی قدرت کاملہ سے ایک آنے واحد سب کو جمع کر دیتے ہدایت کے اوپر. اب آخری لفظ، فلا تکونن من الجاہلین. تو دیکھو اے نبی اے محمد، میں ہلکا ترین ترجمہ کر رہا ہوں، جذباتی نہ بنو. یہ ہے معاملہ. ہاں خرق عادت قسم کے معاملات ہوئے ہیں، مدد بھی آئی ہے، غیر مرئی طور پر بھی آئی ہے، غیر طبی طور پر بھی آئی ہے، آئے گی، لیکن دعوے سے اور مطالبے پر نہیں دکھایا جائے. وہ صرف ایک ہے، میرے پاس معجزہ ہے اور یہ قرآن. جسے ایمان لانا ہے اس قرآن پر ایمان لائے، جسے نہیں، جو ایمان نہیں لائے گا وہ نہیں مان، بڑے سے بڑا معجزہ دے کر ایمان نہیں لائے گا. فرعون ایمان لایا؟ کیا قوم سمود ایمان لائی؟ کیا عیسیٰ کو جو ہے یہودیوں نے مانا؟ مردہ کو زندہ کر رہے ہیں، پرندہ بنا کر جو ہے مٹی کا پھونک مارتے تو اٹھتا ہوا پرندہ بن رہا ہے، کوہڑی کے جسم پر ہاتھ پھیر رہے ہیں جسم صاف ہو رہا ہے، آنکھوں پہ ہاتھ پھیر رہا ہے وہ دیکھنے والا ہو گیا ہے. کون سا بولتا رہ گیا حضرت عیسیٰ سے؟ پگھوڑے میں گفتگو کر رہا ہے، کون سا بولتا رہ گیا؟ بن باپ کے پیدا ہوا ہے، لیکن کیا مانا یہودیوں نے؟ تو یہ جان لیجئے کہ اللہ تعالی کی طرف سے حضور کو جو معجزہ دیا گیا وہ قرآن ہے، اور یہ سب سے بڑا معجزہ ہے. اس لیے کہ دیکھیے، نوٹ کیجئے، باقی سارے معجزے خواہ کتنے ہی بڑے نظر آئے صرف نبی کی زندگی میں تھے نا، بعد میں تو نہیں. وہ لاٹھی جو تھی حضرت موسیٰ کی، وہ لٹیا ہی رہ گئی نا، اور کیا رہ گئی؟ وہ اب بھی کہتے ہیں موجود ہے تابوت سکینہ میں. یہودیوں کا کہنا یہ ہے کہ مسجد اقصی کے نیچے تہخانوں کے اندر دبا ہوا صندوق موجود ہے، تابوت سکینہ، اس میں عصا موجود ہے حضرت موسیٰ کا. واللہ اعلم، ایک مرتمام بھی ہے جس میں وہ من جو اترتا تھا ان کے لیے گندوں کی شکل لے کر وہ موجود ہے. بہرحال حضور کے لیے خرق عادت، یعنی کھانا تھوڑے لوگوں کا تھا، بہت سے لوگوں کے لیے برکت پیدا ہو گئی. جو ہوا، پانی تھوڑا تھا حضور کی برکت سے، حضور نے اپنا لعاب دہن ڈالا ہے اس میں، اور چشمہ اوپا جو ہے پھوٹا ہے تو پھر سب نے پانی پی لی. یہ ہوا ہے، اس کو میں کہتا ہوں خرق عادت، یعنی عام مٹیریل اور جو طبی قوانین سے ہٹ کر ناورائی انداز میں مدد یہ آئی ہے اور آئے گی، اس کا دروازہ بند نہیں ہے. معجزہ صرف رسول کے لیے ہوتا تھا، معجزہ اب نہیں ہے. ایک ہی ہے، وہ قرآن ہے، وہ ابدی ہے، باقی ہے، رہنے والا ہے، قیامت تک موجود رہے گا. چمن کے مالی اگر بنا لے موافق اپنا شعار، اب بھی چمن میں آ سکتی ہے پلٹ کر چمن سے روٹھی بہار، اب بھی اللہ کی مدد آ سکتی ہے. فضائے بدل پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، قطار ابن قطار ابھی بدل میں فرشتے اترے ہیں. غار ثور میں کیا تھا؟ مکڑی کا جالا اور کبوتری کے انڈے. اللہ نے بچایا ہے، جس طرح بچایا ہے مدد آئی ہے. لیکن اس کے میں یہ خاص بات یہ ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ پوری طرح ٹھوک بجا کر دیکھ لیتا ہے، ٹیسٹ کر لیتا ہے. جب ثابت کر دے کہ سونا ہے خالص ان کی سیرت، پھر یہ مدد آنی شروع ہوتی ہے، پہلے نہیں. اس کا میرے بیان میں تفصیل سے ذکر بعد میں آئے گا. جو خطبہ ثالثہ تھا میرا، اس میں اللہ کے فضل و کرم سے یہ امور بالکل واضح ہو گئے. کیا حضور کو ایک ریولیوشنری رول تفویض کیا گیا، دین قائم کرو، جو نظام ہے اسے اکھیڑو اور دین یہاں پر قائم کرو، غالب. اور ظاہر بات ہے کہ تاریخ انسانی کا عظیم ترین، گمبھیر ترین، جامع ترین، ہمگیر ترین، موسٹ پروفاؤنڈ انقلاب وہ تھا جو حضور نے برپا کیا. گواہیاں میں دے چکا ہوں، ایم این رائے، ایچ جی ویلز، ڈاکٹر مائیکل ہارٹ، اور چونکہ یہ سارا کام آپ نے ایک لائف اسپین میں کیا 23 برس، ابتدا میں وہ دعوت گھر گھر جا کر بھی، گلیوں اور سڑکوں پر بھی، اور کوہ صفا پر کھڑے ہو کر بھی وہ دعوت دے رہے ہیں، پریچر ہیں، اور پھر وہی شہ سوار ہیں، وہی سپہ سالار ہیں بدر میں، احد میں. تو ایک انقلاب کے عمل کے آغاز سے اختتام تک ہر جگہ قیادت کس کی؟ محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم. اس کی کوئی اور مثال نہیں ہے، میں تفصیلات بیان کر چکا ہوں. لہذا یہ نتیجہ جو نکال رہا ہوں اس کو نوٹ کیجئے. If you want to know really what is the process through which a true revolution can be brought about, you have to turn to the seerah of Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم. وہ عمل کون سا ہے جس کے ذریعے سے ایک انقلاب برپا کیا جا سکتا ہے؟ ہم بھٹک رہے ہیں آج، نشان راہ دکھاتے تھے جو ستاروں کو، ترس گئے ہیں کسی برد راہ داں کے لیے. کوئی دعوت تو تبلیغ سے سمجھتا ہے کہ ہو جائے گا. خدا کے بندو، اگر یہ ہو سکتا تو حضور سے بڑا مبلغ، حضور سے بڑا داعی، حضور سے بڑا معلم، مربی، مزکی کو ہو سکتا؟ آپ کو بھی تلوار ہاتھ میں لینی پڑی ہے. بعض لوگوں نے بڑا دھندا سمجھا کھیل جیسے انتخابات ہوتے ہیں، اسی سے کام بن جائے گا. پوری پوری جماعت، پوری پوری تحریک بڑی زبردست ہے، ایک برباد ہو کر رہے گی. بھائی انتخاب سے تو وہی ریفلیکشن ہوگی جو معاشرے میں ہے، جو معاشرے میں اقدار ہیں انہیں کے لوگوں کے حامل اوپر آئیں گے. جو پاور بیسز ہیں وہی، وہ جاگیردار ہوں یا سربادار ہوں وہی آئیں گے، یا قبائل کے سردار ہوں وہی آئیں گے. تم کس امید میں چکر کھا رہے ہیں؟ محض علمی کام، تعلیمی کام، علمی کام، اس سے کبھی انقلاب آیا ہے؟ کبھی انقلاب؟ اگر آپ کو میتھڈالوجی آف اے ٹرو ریولیوشن درکار ہے، یو ہیو ٹو ٹرن ٹو دی سیرہ آف دی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا پھر میں نے کہا کہ یہ مشکل ترین کام ہے دنیا کا. کیوں؟ دیکھیے، دعوت و تبلیغ آپ کریں گے، کوئی آپ کی جان سے نہیں مارے گا. کوئی ویسے ویسے برا کہہ دے، کچھ اور کہہ دے، مشقت کرنی پڑے گی، محنت کرنی پڑے گی، چاہے وہ مشنری ہو چاہے وہ تبلیغی جماعت کے بھائی ہوں، جان کا خطرہ نہیں ہے اس میں. انقلاب میں تو جان ہتھیلی پہ رکھنی پڑتی. کیوں؟ انقلاب کے معنی کیا؟ آپ نظام کو بدل دیں، اور نظام کے ساتھ جو برسر اقتدار طبقات ہیں وہ ہیں، ان کے مفادات ہیں. پریولیج کلاسز ہیں، ان کے مفادات ہیں. ویسٹرن انٹرسٹ ہے، مفادات ہیں، سرداریاں ہیں، سیادتیں ہیں، چوزراٹے ہیں. تو آپ تو ان سب کو ختم کرنے کے در پہ ہوں گے. یہ ساری جو آشیانے بنے ہوئے ہیں یہ اس درخت کی شاخوں پر ہیں. آپ درخت جھڑ کاٹنے جاتے ہیں. نتھنگ ڈوئنگ، دے آر باؤنڈ ٹو ریزسٹ، دے ول ریزسٹ اینڈ ٹوتھ اینڈ نیل، دے ول ریزسٹ ٹوتھ اینڈ نیل. نظام کونا کے پاس بانو، یہ بھارت انقلاب میں ہے. فک کو کل نظام، حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی کے الفاظ. اس نظام کو توڑنا چاہتے ہو، اس کے ساتھ ان کے مفادات ہیں. اب اس کے بعد مراحل، میں نے اپنی کتاب منہج انقلاب نبوی میں جو تفصیلی کتاب ہے 7 مراحل بیان کیے ہیں انقلابی عمل کے، جو سیرت سے میں نے اخذ کیے ہیں. اور ایک چھوٹا پمفلٹ جو ہے رسول انقلاب کا، طریق انقلاب، اس میں میں نے پہلے اسلامی اصطلاحات سے ہٹ کر بتایا ہے کہ ریولوشنری پروسیس کے وہ 6 سٹیپس کیا ہیں جو میں نے انفر کیے ہیں سیرت سے. لیکن میں نے اپنے ان خطبات میں ان کو ریڈیوس کیا ہے 2 میں. 6+1 2+1. پلس ون کون سا ہے؟ انقلاب ایک ملک میں آنے کے بعد پھر پھیلتا ہے. تصدیر الانقلاب، ایکسپورٹ کرنا انقلاب کا. فرانس کا انقلاب فرانس میں آیا، دنیا میں پھیل گیا. بولشویک ریولوشن رشیا میں آیا، کہاں سے کہاں پہنچ گیا؟ لیٹن امریکہ میں پہنچ گیا، چائنا میں پہنچ گیا. حضور کا انقلاب عرب میں آیا، کہاں سے کہاں پہنچ گیا؟ اس وقت کی دنیا کے تقریباً سمجھیے کہ جو بھی آباد دنیا تھی اس کا تقریباً آدھا حصہ. تو اس حوالے سے تو 6+1 اور 2+1. مرحلہ اول کیا ہے؟ ایک انقلابی جماعت کی تیاری، یہ سب سے مشکل تھا. جان دینا مشکل نہیں ہے، جوش میں آ کر جان دے دینا بہت آسان ہوتا، لیکن جماعت بننا بہت مشکل تھا. میں وجہ آپ بیان کر چکا ہوں، انسانوں کی جماعت، انسانوں میں ہر ایک کا اپنا ایک ذہن ہے، اپنا ایک فکر ہے، اپنے کچھ نظریات ہیں، اپنا لیول آف کانشیسنیس ہے، اپنی سطح ذہنی ہے، اپنے شعور اور فہم کی گہرائی ہے، مختلف ہے. ان کو جوڑنا، پھر ہر ایک میں اپنی خودی بھی ہے. بڑا پیارا شعر میں نے سنایا تھا آپ کو، پتہ نہیں یاد کسی کو ہوا کہ نہیں، بقدر پیمانہ تخیل سرور ہر شے میں ہے خودی کا، اگر نہ ہو یہ فریب پہم تو دم نکل جائے آدمی کا. میں میری رائے، وائی شوڈ آئی اوبے ہم، وہی دو وائی، میرے دو ہاتھ دو پاؤں دو آنکھیں دو کان اس کے لیے. جماعت بنانا آسان نہیں ہے، بہت مشکل، بہت مشکل، بہت مشکل. ایک عام جماعت کے میں پانچ جو ہے گنوا چکا ہوں خصائص. کامل نظریاتی ہم آہنگی، سوائے انقلاب کے ہر آرزو دل سے نکل جائے، کوئی اور امنگ نہ رہے، اور انقلاب کے لیے تن من دھن یہاں تک کہ جان دینے کو تیار ہو. نظم کی پابندی، ڈسپلن کی پابندی کے لیے اپنی انا کو کچلنے کے لیے تیار ہو، اور ایک شدید نظریاتی عصبیت کی بنیاد پر گہری اخوت ہو، محبت ہو کارکنوں کے درمیان. یہ میرے ساتھی ہیں، کامریڈ ہیں. اور ایک اسلامی جماعت میں ان پانچ باتوں کے علاوہ ایک چھٹی بات اور درکار ہے، تزکیہ نفس، روحانی ترقی. ان کے بغیر وہ جماعت جو ہے انقلابی جماعت نہیں بنے گی. اور تزکیہ نفس کا مطلب کیا ہے؟ وہی بات جو ابھی کہہ چکا ہوں، یہاں پر انقلاب بھی مقصود نہ رہے، مقصود صرف اللہ کی رضا اور آخرت کی فلاح. مقصود نصب العین انقلاب بھی نہیں. ہاں اس کے لیے جدوجہد کرنا میرا فرض ہے، میں مسئول ہوں، میں ذمہ دار ہوں، اللہ کے یہاں سوال ہوگا. تم باطل نظام کے ساتھ بڑے آرام سے چلتے رہے، تم ایبیٹرز ہو، تم اس نظام کو سپورٹ کرنے والے تھے، تم نے اس نظام کے ساتھ ذہن ریکنسائل کیا، یو آر سرونگ دیٹ سسٹم. تم اس نظام کے تحت پھیل رہے تھے، پھول رہے تھے اور پھل رہے تھے دنیا میں. تم حزب اللہ میں نہیں تھے، حزب الشیطان میں تھے. جیسے کبھی کہا بش نے یا پاول نے، یو آر ود اس ناٹ اگینسٹ اس. یہ کہنے کا حق اللہ کو حاصل ہے، یو آر ود می اور ود شیطان. یا تم حزب اللہ میں ہو یا حزب الشیطان میں ہو. حزب اللہ سے بغاوت، نظام شیطانی سے بغاوت نہیں کرتے تو حزب اللہ حزب الشیطان میں ہو. بغاوت کا پہلا کم سے کم مرحلہ کیا ہے؟ نفرت ہو اس نظام سے، تعاون نہ ہو اس نظام کے ساتھ، سر نہ کیا جائے اس نظام کو، پروموٹ نہ کیا جائے اس نظام کو، اس نظام کے تحت پھلنے پھولنے کی کوشش نہ کی جائے. اگلا مرحلہ زبان سے کہیں غلط ہے غلط ہے غلط ہے، اور اگلا مرحلہ ہاتھ سے آؤ میدان میں. من را من کو منکرن فلیغیرہ بیدیہ فان لم یستطع فبلسانہ فان لم یستطع فبقلبہ. اچھا اب اس کے بعد ہم نے جو پچھلا میرا خطبہ تھا اس میں خاصے خلا رہ گئے تھے، مجھے پر کرنے ہیں آج. اس انفرادی تبدیلی یا انفرادی انقلاب کے لیے پہلے لوگوں کو تیار کرنا ہے اور جماعت بنانی ہے. طریقہ کار کیا ہے بنیادی طور؟ اس کے لیے میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا کہ جو تین آیتیں قرآن میں آئی حضور کے مقصد بعثت کے لیے، هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره علی الدین کلہ. تو چار مرتبہ چار اصطلاحات کے حوالے سے یہ جو بنیادی اساسی انقلاب، اساسی انقلاب افراد کو بدلنا، پہلے افراد بدلیں گے پھر وہ جڑیں گے طاقت بنیں گے اور باقی کو ختم کریں گے. تو اس کے لیے چار اصطلاحات، اور یہ بات پہلے بھی میں نے کہی تھی آج پھر کہہ رہا ہوں، اگرچہ تکرار پسندیدہ شے نہیں ہوتی کلام میں، قرآن میں وہ بات تین دفعہ آئی، هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق ليظهره على الدین كله. اور قرآن کی شان یہ ہے کہ یہاں تکرار جو ہے وہ بورنگ نہیں ہے قرآن کے کلام میں. لیکن یہ کیوں ہے تکرار؟ تاکہ ان الفاظ کی اہمیت کو سمجھ کر اس پر اپنی توجہ مرکوز کر لو. اور چار دفعہ یہ الفاظ آئے، ایک دفعہ سورہ بقرہ میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی دعا میں آئے، اس کے بعد اس دعا کی قبولیت کا اعلان بھی سورہ بقرہ ہی میں ہو گیا. دعا ہے 15ویں رکوع میں، وہ ہے 18ویں رکوع میں. پھر اس کا اعادہ ہو گیا سورہ آل عمران میں، جو کہ سورہ بقرہ کا جوڑا ہے. اور پھر سورہ جمعہ میں، جو سورہ صف کا جوڑا ہے. سورہ صف کی مرکزی آیت هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره علی الدین کله. اور سورہ جمعہ کی هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیہم آیاته ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ. اچھا، پھر میں نے آپ کو توجہ دلا دی کہ سورہ جمعہ میں پہلی آیت میں چار اسماء حسنا آئے ہیں، جو قرآن مجید میں صرف تین مقامات ایسے ہیں جہاں دو سے زیادہ کسی آیت کے بعد اللہ کے نام یا صفات آتی، ورنہ دو دو دو. عزیز الحکیم، علیم الخبیر، غفور الرحیم، دو دو. لیکن ایک یہ جگہ جس میں چار دفعہ ہے، ایک سورہ حدید جس میں چار دفعہ ہے، چار الفاظ ہیں، اور ایک سورہ حشر جس میں آٹھ اسماء ہیں. اب یہاں پر اللہ کی پہلی کی شام کیا آئی؟ الملک. اس کے فرامین ہیں یہ آیات قرآنیہ، یتلو علیہم آیاتہ. دوسرا القدوس، پاک. اس کا عکس کیا ہے؟ پاک کرو ان کو. قرآن جنہیں کھینچ کر لے آیا ہے، اے نبی ہم انہیں پاک کرو. ویزکیم. الملک القدوس العزیز زبردست، اس کے قوانین انہیں سکھاؤ. یعلمہم الکتاب. اور آخری الحکیم، حکمت کی تعلیم دو. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. ایک نقطے پر میں نے پچھلی مرتبہ اشارہ کیا تھا، حضرت ابراہیم اور اسماعیل کی دعا میں ترتیب ذرا مختلف ہے. وہ دعا کیا تھی؟ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم. تزکیہ آخر میں تھا. تین مقامات جو اللہ کی طرف سے آئے ہیں، اس میں تزکیہ پہلے آ گیا ہے. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. تو ایک بات تو میں نے یہ عرض کی کہ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ پہلی ترتیب غلط ہے، یہ دونوں انبیاء کی، ابراہیم اور اسماعیل کی، یہ بات غلط تو نہیں ہو سکتی. لیکن جو اللہ کی طرف سے آئی ہے تو امپروومنٹ ضرور ہے اس میں، کسی نہ کسی پہلو سے بہتری ہے، بہتری ہو سکتی ہے. اور وہ دو اعتبارات سے. نبوی تعلیم و تربیت کا بلند ترین مقام تعلیم حکمت. اور جبکہ ابھی انسان اپنے بچپنے کے دور سے گزر رہا تھا فکری اور ذہنی اعتبار سے، تو حکمت کا تو وہ اہل تھا ہی نہیں. ابھی وہاں بلند ترین شے تزکیہ، پاک کر دینا. اور اس کے بعد ہمارے ہاں بدقسمتی خانقاہی نظام میں یہی چیز بن گئی، تزکیہ تزکیہ تزکیہ. مانجے جاؤ، رگڑے جاؤ، پھر ان کو بھی لگا دو مانجو اور رگڑو. وہ جن کو مانج رہے رگڑ رہے ہیں، انہیں کسی انقلابی عمل میں نہیں شریک کر رہے. حضور نے بھی مانجا ہے، رگڑا ہے، پاک کیا ہے، صاف کیا ہے، لیکن پھر لگا کر بنا کر اسے باقی کے ساتھ ٹکرا دیا ہے. یہ ہے کام. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ حضور کے تعلیم و تربیت کا نقطۂ عروج تعلیم حکمت ہے. اس کی وجہ بڑی اہم آ جائے گی بعد میں. جبکہ ہمارے خانقاہی نظام کے اندر تزکیہ ہے، اور اس وقت بھی جبکہ عہد طفولیت میں انسان تھا تو تزکیہ ہی تھا. اور دوسری اہم بات بہت ہی اہم ہے، یہ تعلیم الکتاب میں نے کہا تھا، اس سے مراد ہے قانون، شریعت کی تعلیم اور تنفیذ. اس سے پہلے تزکیہ لازم ہو جانا چاہیے. اگر تزکیہ نہیں ہوا ہے یعنی آپ کے ارادے امنگے نیتیں خالص نہیں ہیں تو جو علم آپ کو حاصل ہوگا وہ غلط رخ پر آپ جائیں گے, اس کو استعمال کریں گے, دکانداری کریں گے. آپ علم کی دکانداری کر سکتے ہیں, آپ روحانیت کی دکانداری کر سکتے ہیں. علم را برتن زنی مارے بود, علم را بر دل زنی یارے بود. اگر علم کو دل پر ڈالو گے تو یہ تمہارا یار ہے, ساتھی ہے, دوست ہے, اور تن پر ڈال دو گے تو یہ تمہارا سانپ ہے, دسے گا تمہیں. یہ علماء سو کہاں سے پیدا ہوتے ہیں؟ تزکیہ ہوا نہیں اور علم کا جو ہے بہت بڑا خزانہ جمع کر لیا تو کیا کریں گے؟ اگر نیتوں میں فتور ہے تو فتویٰ فروشی بھی تو ہوگی نا, پھر دینی دکانداری بھی تو ہوگی پھر. اور یہ بات اتنی یقینی ہے, ذرا سوچئے کہ تبع تابعین جو تیسری نسل ہے, حضور نے فرمایا خیر امتی قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم, اس خیر القرون کے تیسرے حصے میں حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئے ہیں. مجاہد بھی تھے, عالم بھی تھے, محدث بھی تھے. ان کے دور کا حال یہ ہے, ذرا ان کے شعر کو سنیے. وما افضل الدین الا الملوک واحبار صاحب رحمانہ, دین میں جتنا فساد اور فتنہ اٹھا ہے وہ یا بادشاہوں نے اٹھایا یا علماء سو نے اٹھایا یا جو دکاندار صوفی ہوتے ہیں انہوں نے اٹھایا. اور یہ بات کب کی ہو رہی ہے؟ یہ دور تبع تابعین کا دور ہے. اسی کو پھر اقبال نے کہا, باقی نہ رہی تیری وہ آئینہ زمینی, اے کشت ہے ملائی و سلطانی و پیری. یہ تین, وما افسد الدین الا الملوک واحبار صاین علماء سو و رهبانها. اسی طریقے سے راہب جو دنیا دار راہب. اب آئیے, یہ جو چار الفاظ ان پر جو گفتگو ہوئی تھی پچھلی مرتبہ, تھوڑا تھوڑا سا اس میں مجھے اضافہ کرنا ہے. تلاوت آیات کا میں نے ایک مقصد بیان کیا, دوسرا اور اہم تر مقصد رہ گیا, وہ جو مجھے اب خلا پر کرنا ہے. پہلا مقصد کیا تھا؟ میں نے کہا تھا کہ قرآن ایک میگنیٹ ہے جو سلیم الفطرت لوگوں کو کھینچ لیتا ہے. وہ لوہے کا برادہ اور لکڑی کے برادے کو علیحدہ علیحدہ کرنے کے لیے کیا کرے؟ تو وہ تجربہ سامنے رکھیے, جس شخص کے اندر روح ابھی مری نہ ہو, جس کے دل پر حجابات اتنے مضبوط نہ ہو گئے ہوں کہ اس کے اندر جو ہے ایمان کی روشنی داخل ہی نہ ہو سکے, اس کو چھوڑ دیجیے. جس کی بھی روح ابھی زندہ ہے, چاہے کمزور ہے, ضعیف ہے, نحیف ہے, ڈورمنٹ ہے, یہ قرآن اس کو کھینچ لیتا ہے جیسے میگنیٹ مقناطیس لوہے کو کھینچ لے گا. تو در حقیقت چونکہ یہ دونوں ایک جگہ سے آئے ہیں, روح انسانی کہاں سے آئی ہے؟ اللہ کے پاس ہے, وہ زمین کی شے نہیں ہے. تو اس خاکدان سے نہیں, یہ خاکی شے نہیں, خاکی ہمارا حیوانی وجود ہے. اور قرآن کہاں سے آیا ہے؟ اللہ کے پاس ہے. خرج من نیل, لہذا یہ کہیں گے ہم گرائی ہیں. از کجا میاں جی آواز دوست, یہ میرے دوست کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ جو دل کے اندر روح اگر ہے, اگر زندہ ہے, اٹ ڈانسز ٹو دی ٹیون آف قرآن, اور وہ آپ کے پاس آ جائے. دوسرا کام کیا ہے؟ یہی قرآن اب ان کے اندر ایمان پیدا کرے گا, یقین والا. اس کے لیے اہم لفظ کیا؟ آیت. آیت کسے کہتے ہیں؟ نشانی. نشانی کیا مطلب اس کا؟ سادہ سی مثال بہت دفعہ دی میں نے. آپ کے دوست نے کبھی آپ کو بہت قیمتی پین دیا تھا, آپ نے اسے استعمال نہیں کیا, اسے خراب نہیں کیا, بہت سنبھال کر کہیں ٹرنک کے اندر رکھ دیا. سارہ سال بیت گئے, نہ دوست یاد آیا, نہ اب قلم یاد آیا, کبھی خیال ہی نہیں, نہ کبھی ملاقات. اچانک آپ نے ٹرنک کھولا اور وہ قلم نظر آ گیا, دوست یاد آ جائے گا کہ نہیں؟ کیا اس میں کسی انٹلیکچوئل ایفرٹ کی ضرورت ہے؟ کیا جد و جہد؟ یہ خود بخود, اسی کا نام تذکر ہے, یاد کر لینا. چیتا کرنا، چیتا کرنا، یہ ہمارے شاہ عبد القادر نے غالباً ترجمہ یہ کیا، کیونکہ وہ آج سے تقریباً یوں سمجھیے کہ 125 سال پرانی جو ہے اردو تھی، اس میں ہندی کے الفاظ کافی ہے. چیتا، اس روز چیتے گا انسان. تو یہ چیتنا جو ہے، اسی لیے آپ کو معلوم ہے قرآن مجید میں سب سے زیادہ لفظ استعمال ہوا ہے وہ کیا ہے؟ ذکر. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. ذکر، تذکر، تذکیر. فذکر بالقرآن من یخاف وعید. اب یہ آیات جو ہیں در حقیقت تین ہیں اسمو قرآن. آیات آفاقی، کھولا زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں. اس کو کہتے ہیں استقرائی منطق، انڈکٹیو لاجک. ان فی خلق السماوات والارض باختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض من بعد موتها وبص فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. کہیں فرمایا فی انفسکم وفی انفسکم فلا تبصرون. سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. جب قرآن نازل ہو رہا ہے تو ابھی سائنس کا علم تو بہت کم تھا لوگوں کے پاس. قرآن فرما رہا ہے یہ بڑھے گا بڑھے گا بڑھے گا اور ہماری آیات تمہیں نظر آئیں گی، پتہ چلے گا تمہیں گلیکسیز کس کو کہتے ہیں اور کتنی گلیکسیز ہیں، تمہیں معلوم ہوگا. ابھی کیا پتا تمہیں؟ وہ سمجھتے ہو کہ شاید 1-2 میل کے اوپر آسمان ہے، کچھ ہے اللہ نہ خیر صلاح، اور کیا سمجھیں گے وہ. یہ آیات الہیہ. اور پھر وہ آیات منفس میں ہے. آج آپ کو معلوم ہے جینز اور جینیٹکس اور جو امبریولوجی، علم الجنین، وہ کہاں سے کہاں پہنچا ہوا. اور کیتھل مور جو اس وقت دنیا میں سب سے بڑا امبریولوجسٹ ہے، جو ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ آف امبریولوجی ہے ٹورنٹو یونیورسٹی کا، کینیڈا کا، اس نے کتاب لکھی. حیرت ہوتی ہے قرآن آج سے 1400 برس پہلے امبریولوجی میں ڈیولپمنٹ کی سٹیجز اتنی خوبصورتی سے بیان کر رہا ہے. آیات آفاقی، آیات انفسی اور آیات قرآنی، یہ تینوں مل کر. آیات قرآنیہ کا اس میں کام کیا ہے؟ کیٹلیٹک ایجنٹ. آپ نے کیمسٹری میں پڑھا ہوگا دو سالٹس ہیں وہ آپس میں انٹریکٹ نہیں کر رہے، وہ تیسری چیز آ کر انٹریکشن شروع کرا دے گی. ایکشن وہی میں ہوگا، وہ برقرار رہے گا یوگت، وہ یوز نہیں ہوگا، وہ کیٹلیٹک ایجنٹ کہلاتا ہے. قرآن کی آیات کیٹلیٹک ایجنٹس ہیں جو اپنے ساتھ آیات آفاقی، آیات انفسی کو لے کر اور انسان کے دل میں جو سویا ہوا ایمان ہے اسے ابھار کر انسان کے شعور کی سطح پر لیا. یہ ہے یتلو علیہم آیات. اور قرآن مجید میں سورہ نور میں جو فرمایا گیا اللہ نور السماوات والارض، دو نور ہیں، ایک نور فطرت ہے دل میں اور ایک نور قرآن ہے. نورن علا نور، نور فطرت، نور قرآن مل کر نور ایمان بنتے. یہ پہلا درجہ ہے، پہلا عمل ہے حضور کا صلی اللہ علیہ وسلم. وہ یزکیہم، اور ان کو پاک کرتا ہے، تزکیہ کرتا ہے. وہ میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں، باغبان کا جو فعل ہوتا ہے، جو اس نے پودے لگائے ہیں پھلدار پھولدار، تو ان کے آس پاس جھاڑ جکاڑ کو کھوپا لے کر کاٹ کے پھینک دیتا ہے. کیوں؟ وہ خامخواہ جو زمین کی اندر جو قوت ہے، نمو کی غذا ہے، وہ بھی لے رہے کائے کے لیے، وہ میرے پودے کو ملنا چاہیے سب کچھ. فضا میں سے آکسیجن وہ بھی لے رہے، وہ سارے میرے پودوں کو ملنے چاہیے. اس کا نام تزکیہ ہے. اس درخت یا پودے کے پروان چڑھنے میں جو شہد رکاوٹ بن رہی ہے اسے ہٹا دو، تزکیہ اس کے معنی پاک کر دینا. یہ پاک کر دینا جو ہے، اس کی میں تفصیل سے آپ بیان کر چکا ہوں کہ اس میں جب قرآن اندر جاتا ہے انسان کے، اس کے اندر پوری شخصیت تبدیل ہوتی ہے. سب سے پہلا اس کا فکر بدل، تطہیر فکر. جو خیالات، نظریات، تصورات، عقائد، توہمات جو یہاں تھے، ان کو صاف کرتا ہوا نیچے جائے گا. پھر تزکیہ قلب کرے گا، تجلیہ روح کرے گا، تزکیہ نفس کرے گا. چوں بجا در رفت جہاں دیگر شبد، جہاں کیوں دیگر شد جہاں دیگر شبد. اب بچا کہ مجھے علامہ اقبال نے جس انداز میں قرآن کی عظمت بیان کی مجھے تو کہیں اور نظر نہیں آئے. گر تو بھی خواہی مسلمان زیستن، نیست ممکن جزب قرآن زیستن. ہاں کتاب زندہ قرآن حکیم، حکمت اولا یلا نسو قدیم، حرف اورا ریب ہے تبدیل ہے، آیا شرمندہ تعوین ہے، فاش گوئم ماں کے در دل مزمن است، این کتابیں نیست چیزیں دیگر است، چوں بجا در رفت جہاں دیگر شبد. دماغ میں اترے گا اس کو صاف کرے گا گندگیوں سے، غلط نظریات، غلط عقائد، یہ ڈارورزم، یہ فلاں، یہ فرائیڈزم، یہ مارکسزم، یہ ایڈلرزم، یہ میکٹوگرزم، یہ سب کے سب مٹیریلزم، یہ سارے ان کو صاف کرتا ہوا دل کا صاف کرے گا، روح کو جلا دے گا، روشنی بڑھائے گا، نفس کا تزکیہ کرے گا. یہ ہے یزکیہم بذریعہ قرآن. اب اس میں یہ بھی ہے، قرآن مجید خود کہتا ہے اپنے آپ کو کہ یہ کیا ہے، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، یہ شفا ہے تمہارے سینے کے امراض کے لیے. ہمارے خانقاہی نظام نے اس کو چھوڑا، وہ ذکر کے اس کی لمبی لمبی تسبیح ہیں، اس کی ضربیں لگا لگا کر کیا کیا, کیا, کیا کہاں سے لیے چیزیں. مانتے کہ حضور نے تو نہیں کرایا، یہ حضور کا طریقہ تزکیہ نہیں ہے، مانتے تسلیم کرتے. بھائی تو کیوں اس کو چھوڑ کر اس کو اختیار کر رہے ہو؟ یہ ہے شفا. اے لوگوں تمہارے پاس آ گیا ہے تمہارے رب کی طرف سے معجزہ، واس جو دل کو نرم کرتا ہے. آپ کو معلوم ہے زمین پہلے جو ہے آپ ہل چلا کے نرم کرتے پھر بیج ڈالتے ہیں پھر فصل اگتی ہے، ایسے جا کے بیج ڈال دیں گے تو بیج بھی ضائع ہو جائے گا. تو پہلے دل کو نرم کرو وہ معجزہ سے، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم. اب جب اس میں جو قرآن کا بیج اترے گا تو وہ شفاء لما فی الصدور، سینوں میں جو روگ ہیں، حب دنیا ہے، حب مال ہے، حب شہوات ہے، زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضۃ والخیل المسومۃ والانعام والحرث، یہ ساری چیزیں نکلیں گی، صفائی ہوگی، اس کا نام تزکیہ ہے. سورہ بنی اسرائیل میں بھی کہا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، قرآن میں سے ہم وہ چیزیں اتار رہے ہیں جو اہل ایمان کے لیے شفا ہے اور رحمت ہے. ہم نے اس کو بند کیا ہے، وہ ایک علیحدہ بحث ہو جائے گی، وہ جانا نہیں چاہتا، ایک علیحدہ موضوع ہے. قرآن سے امت دور کیوں ہوئی، کیسے ہوئی، اس کے تدریجی مراحل کیا تھے، ہاؤ اٹ فیڈیڈ ان ٹو دی بیک گراؤنڈ، قرآن بیک گراؤنڈ میں چلا گیا، حدیث اور فقہ آگے آ گئی، علم کلام آگے آ گیا، قرآن کی حکمت پیچھے رہ گئی. یہ ایک بہت لمبا بڑی تلخ داستان ہے، یہ تکلیف دہ داستان ہے. بہرحال تزکیہ اس کے لیے کیا ہے، ایک خاص نقطہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس میں بھی میرا خوف ہے عام آدمی شاید اس میں کچھ بلکے گا. ڈاکٹر برہان احمد فاروقی صاحب نے، مرحوم نے، جو منہاج القرآن کتاب لکھی تھی، انہوں نے ایک نقطہ بہت عجیب بیان کیا. وہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید بتاتا ہے کہ تزکیہ اور تعلیم کے لیے دو چیزیں لازم ہیں، دونوں مل کر ایک وحدت بنتی ہیں، رسول اور کتاب. سورہ بینہ نے فرمایا لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفقین حتی تاتیہم البینہ، یہ لوگ جنہوں نے شرک کیا تھا اور جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے اور مشرکین میں سے، یہ بعد آنے والے نہیں تھے جب تک کہ بینہ نہ آ جاتی. اور بینہ کیا ہے، رسول من اللہ یتلو صحف مطہرۃ فیہا کتب قیمہ، اللہ کی طرف سے رسول اور وہ کتاب جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی ہے اور جس کے اندر کتب قیمہ ہے. رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرۃ فیہا کتب قیمہ، تو بینہ برابر ہے رسول جمع قرآن. سورۃ طلاق میں فرمایا گیا ذکرہ. ذکر کیا ہے؟ قد انزل الیکم ذکرہ. اور ذکرہ کیا ہے؟ رسولا یتلو علیکم آیات اللہ البینات لیخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات الى النور. ذکرہ کیا ہے؟ رسول جمع کتاب. اب یہ ایک وہ بریکٹ. ہمارے ہاں یہ ہوا ہے جو حضور کی عظمت, حضور کا مقام, حضور سے محبت, حضور سے عشق, کچھ حقیقی کچھ بناوٹی, کچھ دکھاوے کا جو واقعی بھی ہے, اس دونوں کے مرکب میں سے رسول کے پہلو پر اتنا زور دیا گیا کہ قرآن کی اہمیت کم ہوتی چلی گئی. سمجھ رہے اس بات کو؟ نازک بات ہے. اس جوڑے میں سے ایک پر اتنا ہے بس جی, ساری جو تھی وہ تو صحبت کی تاثیر تھی, تو وہ صحبت تو اب ہمیں تو نہیں مل سکتی, پھر کیا کریں گے؟ اور ہم سے تو یہ مطالبہ ہے کہ دین کو قائم کرو. وہ جو میں نے کہا آج آپ کے سامنے کہ خالص انسانی سطح پر جدوجہد کر کے آپ نے دین کو قائم کیا ہے, تو ہم پر حجت قائم کی ہے نا. کون سی تکلیف میں نے نہیں اٹھائی, تم کیوں ڈر رہے ہو؟ میرے دانت نہیں ٹوٹے, میرا خون نہیں بہا, مجھے پھاقے نہیں آئے, میں قید میں نہیں رہا 3 سال, پہلے کون سی تکلیف نہیں اٹھائی؟ تو یہ حجت قائم نہیں کی ہمارے اوپر, انسانی سطح پر جدوجہد کر کے دکھایا ہے, اس لیے کہ اب آئندہ رسول آنے والا نہیں ہے, نبی آنے والا نہیں ہے, کوئی معجزہ نہیں آنے کا امکان نہیں ہے, اس کے لیے یہ ہے. تو یہ آخر تزکیے کے لیے قرآن, بہت بڑی شے قرآن. قرآن کے ذریعے سے وہ نکال رہا ہے, من الظلمات الى النور, نکال رہا ہے قرآن کے ذریعے سے اندھیروں سے روشنی کی طرف. تو یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ تزکیے کا معاملہ بھی قرآن ہے. یہی جب شفا یہی ہے تو آیات ہی میں تو قرآن ہے ہی ہے, تزکیہ بھی مراد قرآن ہے. البتہ اس میں قرآن جمع نماز, اتلما علیہ کا مل کتاب, واقعی صلاح, نمبر 2 خاص صلاۃ تہجد قیام اللیل, نمبر 3 صوم, نمبر 4 انفاق فی سبیل اللہ. یہ نسخہ ہے 4 تزکیے کا جو بتاتا ہے قرآن مجید. اور خود قرآن مجید آپ کے ذہن سے اتر کر قلب سے ہوتے ہوئے آپ کے پورے وجود کو دھو کر صاف کرتا. تعلیم کتاب یہ تفصیل سے میں بیان کر چکا تھا, اس میں مجھے کچھ اور نہیں بیان نہیں کرنا ہے, اس لیے کہ قرآن مجید میں جب احکام آتے ہیں تو کتب علیکم کتب علیکم کتب علیکم, یعنی اگر آپ کا حل چل چکا ہے, دماغ میں بھی چل چکا, دماغ کا تطہیر ہو چکی ہے, نفس کی تطہیر ہو چکی ہے, اب یہاں احکام ڈالو, ان کے اندر بیج ڈالو, وہ لہلہاتی ہوئی کھیتی بنیں گے. بلکہ میں پچھلی مرتبہ بتا چکا ہوں, خود اندر سے ڈیمانڈ اترتی ہے, سلو نہ کر, یا سلو نہ کر, یا سلو نہ کر. اب تو طلب پیدا ہو رہی ہے, طلب پیدا ہو رہی ہے. یہ آپ سے شراب کے بارے میں پوچھتے ہیں, جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں, یہ آپ سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں, یہ آپ سے اشر حرم میں قتال کے بارے میں پوچھتے ہیں, یہ آپ سے وصیت کے بارے میں پوچھتے ہیں, یہ آپ سے پوچھتے ہیں, یہ ساری چیزیں پوچھ رہے ہیں. کیوں پوچھ رہے ہیں؟ وہ طلب اندر سے پیدا ہوئی ہے, وہ طلب پیدا ہوئی ہے, تو اب آپ کو غذا دی گئی ہے. اب یہ جو ہے کھیتی آپ لگائیں گے احکام کی, تو وہ کھیتی ظاہر بات ہے کہ وہ اپجے گی, وہ پھلے گی, پھولے گی. قدر نخرج شطہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ, یہ نتیجہ نکلے گا. اگر ذہن کی تطہیر نہیں ہوئی, آپ نماز پڑھا کرو بھائی, نماز پڑھا کرو, کیا اثر ہوگا اس پر؟ بہت شریف ہوگا تو آپ کے سامنے پڑھ لے گا, بعد میں کیا. اور یہ کوئی اگر ذرا زیادہ جری ہو گیا, آج کل تو زیادہ جری ہے, کیا رکھا ہے بجان نمازوں کے اندر, کیا ہوتا ہے نمازوں سے؟ یہ سارے نمازی جو ہیں, یہ سارے حاجی جو ہیں, کیا کرتے ہیں؟ ان کے اخلاق کیا ہیں؟ ان کے معاملات کیا ہیں؟ کیا فائدہ, کیا رکھا ہے اس میں؟ یہ کیا کہہ دیا کہ یہ نماز جو ہے یہ تو دور کرتی ہے برائیوں سے. کون سی برائی سے دور ہوتے ہیں یہ نمازی, کہیں گے کہ نہیں؟ تو تزکیہ, پھر یعلمہم الکتاب, اور اس کے بعد حکمت. پہلی بات تو حکمت کے بارے میں پچھلی مرتبہ بتا چکا ہوں کہ حکمت کو بھی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے قرار دیا اس سے مراد سنت ہے، یعنی جب قرآن کا لفظ اگر آیات تو قرآن ہو گیا اور کتاب تو قرآن ہو ہی گیا لازمن، تو یہ شاید کچھ علیحدہ چیزیں علیحدہ نہیں ہے، وہ قرآن ہی میں حکمت بھی ہے۔ ذالک مما اوحى الیک ربک من الحکمہ، اے نبی یہ ہے وہ چیزیں جو ہم نے حکمت کے دور ذیل میں آپ کو نازل کی ہیں، اور فرمایا ومن یوت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا۔ تو یقیناً احکام قرآن میں بھی ہے لیکن حدیث میں بھی ہے، فقہ میں ان کی ترتیب کی گئی ہے، حکمت قرآن میں بھی ہے حدیث میں بھی ہے، حکمت کے نادر موتی آپ کو حدیثوں میں ملیں گے، اور بسا اوقات میں نے دیکھا ضعیف حدیثوں میں زیادہ ملتے ہیں، وہ سند کے اعتبار سے جو ہے پوری نہیں اترتی، ضعیف عورتیں موضوع اور ہوتی ہے، موضوع میں نہیں ضعیف، بڑے حکمت کے موتی آپ کو ملتے ہیں۔ اور یہ سب کے نزدیک متفق علیہ ہے علماء کے کہ ضعیف حدیث سے کوئی شرعی حکم ثابت نہیں ہوگا، لیکن ضعیف حکم اس کے اندر کوئی حکمت ہے، کوئی علم ہے، وہ آپ حاصل کر سکتے ہیں جو قرآن کے کئی منافی نہ ہو، کسی جگہ پر دوسری چیز میں حدیث سے ٹکراتی نہ ہو۔ اب حکمت اصل میں دو طرح کی ہیں، اس وجہ سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ حکمت حکم کہتے ہیں عربی زبان میں کسی چیز کا پختہ ہو جانا، اس کے لیے بہترین لفظ جو ہے جو آپ کے سامنے رہنا چاہیے استحکام ہے، ملک مستحکم ہے، یعنی یہ اپنے خلاف کسی بھی حملے کو جو ہے جھیل سکتا ہے، اس کا جواب دے سکتا ہے، اپنا دفاع کر سکتا ہے۔ تو انسان کے عقل اور شعور کی پختگی کا نام حکمت ہے۔ حکمت دو طرح کی ہے، یہ ہے اصل میں سمجھنے کی بات، حکمت اصولی یا حکمت ایمانی۔ وہ جو میں نے شروع میں کہا ایمان کی میٹا فزکس، ایمان کا ویلٹن شواؤنگ، ایمان کا ورلڈ ویو، ایمان کا فلسفہ، لیکن اس کی گہرائیوں میں اتر کر اس کے اجزاء کے باہمی ربط کو سمجھنا، یہ جاننا کہ ایمان باللہ خالصتاً صرف فطرت پر مبنی شے ہے، البتہ باقی ایمان بالآخرہ وہاں فطرت کے ساتھ منطق بھی لگے گی، اور قرآن مجید کے اندر بھی آپ کو وہ ساری چیزیں جو ہے ایک عقلی اور حکیمانہ نظام کے ساتھ دینی ہوں گی۔ اسی کو کہا مولانا روم نے چند خانی حکمت یونانیاں، حکمت قرآنیاں را ہم بخان، کب تک یونانیوں کی حکمت پڑھتے رہو گے؟ ارسطو کی منطق ابن رشد کے ذریعے سے کہیں سے ہو کر ہمارے یہاں پہنچ گئی، ابن سینا، فارابی، کندی، یہ وہ سب کیا ہے، ان کے غلام شرح لکھ رہے ارسطو کی، یا اگر صوفی مزاج لوگ ہیں تو افلاطون اور پلوٹائٹس، پلیٹونزم، قرآن کو حکمت کا ذریعہ بنا کر حکمت سے بات۔ ایک ہے حکمت ایمانی، ایک ہے حکمت تشریعی، یا حکمت تفصیلی، یا حکمت فروعی، یعنی حکمت احکام۔ یہ حکم کیوں دیا گیا، یہ چیز کیوں فرض کی گئی؟ آخر اللہ تعالیٰ کا جو اصول ہے وہ کیا ہے، فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، کسی حکیم ہستی کا کوئی فعل بھی حکمت سے خالی نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ نے جو حکم دیا ہے حکمت سے خالی نہیں ہے، حکمت سمجھ لیں گے تو اس پر عمل آسان ہو جائے گا۔ ویسے تو یہ سمجھ میں آئے نہ آئے آپ کو ماننا ہے، آپ مومن ہیں، آپ نے اللہ کو مانا ہے، ماننا پڑے گا، لیکن اگر اس کی حکمت سمجھ میں آ جائے تو آپ کا سونا سینا کھل جائے گا، اس کو قبول کرنے کے لیے ذہن بیدار ہو جائے گا، طبیعت کی اپنی آمادگی ہو جائے گی۔ حکمت جو ہے وہ جو آتا ہے نبر قلوبنا للایمان وشرا صدورنا للاسلام، اے اللہ ہمارے دلوں کو تو ایمان کے نور سے منور کر دے اور ہمارے سینوں کو کھول دے اسلام کے لیے، اسلام احکام ہے، یہ کرو یہ نہ کرو، اور جن چیزوں سے روکا گیا خدا کے بندو سمجھو وہ تمہارے بھلے کو روکا گیا ہے۔ اس کی میں مثال دیا کرتا ہوں، آج آپ جائیے مری، وہ جو سر جب پہاڑی چڑھتے ہیں آپ تو جگہ جگہ نشان، اپنی رفتار کم کرو، اپنا یہ کرو، اب موڑ آگے آ رہا ہے، یہ سب کرتے کہ نہیں؟ تو کہیں گے کیوں، کون ہوتے ہیں وہ، ہمیں روکنے والے کون ہوتے؟ بھائی روکا ہے تمہارے لیے، آگے کھائی ہے، تیز رفتار میں مڑو گے جاؤ گے سیدھے کھائی کے اندر، اٹس فار یو، تمہاری بھلائی کے لیے، تمہاری حیات کے لیے، تو در حقیقت تو شریعت دی گئی ہے ہمارے اپنے لیے، ہماری شخصیت کی تعبیر، اس کی تعبیر، اس کی تعبیر سیرت، اس کی خودی کی تعبیر، یہ سارا کام اس کو حکمت کی جانب. اب اس میں جو ہے ایک تاریخی کتاب ہے حجت اللہ البالغہ، امام الہند شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی، یہ ماسٹر پیس ہے. اس میں جو پہلا ابتدائی حصہ ہے وہ جو حکمت اصولی والا ہے، اس میں مجھے کہیں کہیں اختلاف ان سے ہے، لیکن حکمت الاحکام پر میں سمجھتا ہوں کہ واقعی وہ ایک انسائکلوپیڈیا بہترین. اب اس حکمت احکام کو جمع کر کے پھر نظام بنتے ہیں، یہ سیاسی نظام ہوگا، یہ معاشی ہمارا نظام بن جائے گا، ورنہ نظام قرآن میں لکھا ہوا کہیں نہیں ہے، احکام ہے، یہ حلال یہ حرام، اسی کے حوالے سے پھر ہم بنائیں گے کہ ہمارا معاشی نظام یہ بنتا ہے، ہمارا معاشرتی نظام یہ بنتا ہے، ہمارا سیاسی نظام یہ بنتا ہے. تو گویا کہ لا اینڈ سوشل سائنسز، ان دونوں کا جو مبنا ہے وہ حکمت تفصیلی ہے، حکمت تشریعی کہہ لیں، تفصیلی کہہ لیں، فروعی کہہ لیں، اور ایمان اس کا فلسفہ حکمت اصولی یا حکمت ایمانی ہے. اب وہ جو پچھلے لیکچر کی آخری بات جو بہت ہی تشنہ رہ گئی تھی، جماعت کے لیے سموتاج، اس کی مشق کیا ہے؟ حکم مانو. ابتدائی مرحلے میں کوئی فارمل بیعت نہیں تھی، کوئی نظام نہیں تھا، بس اللہ کے رسول کو مانا ہے تو حکم ماننا پڑے گا، بات ختم. وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن اللہ، ہم نے نہیں بھیجا کسی رسول کو مگر یہ کہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ کے حکم سے. لہذا جس نے اللہ کے رسول کو مان لیا اطاعت کر دی ہے. پچھلی دفعہ میں وہ بدر سے پہلے کی جو مشاورت تھی وہ بیان کر چکا ہوں، حضرت سعد بن عبادہ کا قول، کان کا تانی نا یا رسول اللہ ہے فینا آمن نہ بے کا صدق نہ کا، ہم ہی مان لائے ہیں آپ پر، آپ کو اللہ کا رسول مانا ہے، اب ہم آپ کے کسی حکم سے سرتابی کیسے کر سکتے ہیں؟ تو آپ جو آپ کا حکم ہوگا ہم اپنی اونٹیوں کو دبلا کر دیں گے، برکل کباب تک پہنچا دیں گے، اور اگر آپ سمندر میں اتار دیں گے اپنی سواری ہم بھی اتار دیں گے. لیکن اس کی جو مشق ہوئی ہے وہ اصل میں میرے جو آج کا موضوع جو ہے اس کے اندر آنے والی بات ہے، اور وہ میں آج کتنا کور کر سکوں گا میں کہہ نہیں سکتا، لیکن بہرحال بسم اللہ کر کے شروع کر رہا ہوں. یہ جو میں نے لکھا ہے کہ اس میں اصل میں جو براہل آتے ہیں تصادم کے، ان کی اب ہمیں بات کرنی ہے. دیکھیں پہلی بات ہم نے سمجھ لی، انقلابی عمل کا لازمہ تصادم، اس سے بچ کر انقلاب لا سکتا. اگر کوئی بڑا امن پسند ہے تو گھر میں بیٹھے، اور جو باطن کا غلغلہ چل رہا ہے اس کو برداشت کرے، بس اللہ اللہ خیر اللہ. اف یو وانٹ ٹو چینج، چینج دی سسٹم، تصادم ناگزیر. تصادم کیا ہے؟ جہاد، جہد سے بنا جہاد. جب جہد جہد کو مقابلے میں آتی ہے تو جہاد ہو جاتا ہے. قتل کے مقابلے میں آئے گا قتال، مقاتلہ، مجاہدہ. ایک انتہائی باریک نقطہ ہے، بہت اہم ہے، تصادم کون شروع کرتا ہے؟ پہلا سوال ہے. آپ کہیں گے آپ کفار نے کیا، انہوں نے کیا، مشرکین نے کیا، غلط. تصادم ہمیشہ انقلابی شروع کرتا ہے. وہ کہتا ہے یہ غلط، تمہارے خیالات غلط، تمہارے عقائد غلط، تمہارے نظریات غلط، تمہارا نظام غلط. تو وہ تو معاشرہ جو تھا وہ ایک ساکن جیسے تالاب ہے، اس میں پانی کھڑا ہے، چاہے وہ وہاں ظالم تھا، مظلوم طلبے تقدیر تھے، مانے ہوئے تھے، رہ رہے تھے، امن تھا. جیسے ڈاکوؤں کا ڈیرا ہو تو امن ہوتا ہے نا، وہاں ڈاکو آپس میں نہیں لڑتے. تو برے سے برا معاشرہ ہوگا، پورا امن تو ہوگا. وہ مکے کا معاشرہ پورا امن تھا. یہ اس کھڑے ہوئے پانی میں پہلا پتھر کس نے پھینکا؟ غلط ہے یہ، تمہارے نظام غلط ہے، تمہارے آلیہ باطل ہیں، کوئی الہ نہیں اللہ کے سوا. اور یہ سرمایہ دار اور جو کھانا نہیں کھلاتے غریبوں کو، یتیموں کو دھتکارتے ہیں، ان کی نفی کی کہ نہیں کی؟ کیا وہ لوگ دیکھ نہیں رہتے کن کے اوپر یہ پڑ رہی ہے زد؟ تو پہلی بات جان لیجئے کہ تصادم کا آغاز انقلابیوں کی طرف سے ہوتا ہے. اور میں یہاں چاہتا ہوں کہ قرآن مجید کی جو صاف بیانی ہے، قرآن مجید میں ایک آیت وہ ہے جسے میں کہتا ہوں کہ انقلابی فلسفے کی اریا ترین آیت، اریا کا لفظ استعمال کر رہا ہوں میں، آیت نمبر 24 ہے یہ سورہ حدید کی. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، ہم نے بھیجا اپنے رسولوں کو واضح نشانیوں کے ساتھ. وانزلنا معهم الكتاب والميزان، ان کے ساتھ کتاب بھی اتاری میزان بھی اتارے، شریعت اور قانون، اور پھر یہ کہ عدل کا نظام. یہ سب کیوں کیا آپ نے؟ یہ کوئی ہماری ہابی تھی، ہمارا شوق تھا، کیا تھا؟ لے یقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ عدل پر قائم ہو، ظلم ختم ہو، ایکسپلائٹیشن ختم ہو، ریپریشن ختم ہو. یہ کسان پر جو ظلم ہو رہا ہے، یہ مزدور پر جو ظلم ہو رہا ہے، خواجہ از خونے لگے مزدور سازد لال ناب، از جفائے دے خدایا کس نے دہکانا خراب. انقلاب، انقلاب ہے، انقلاب. تو ظاہر بات ہے ہم نے یہ سب کچھ کیا، کتابیں اتاری، معجزے دیے رسولوں کو، تاکہ لوگ عدل پر قائم ہوں. نمبر ایک، وانزلنا الحدید، ہم نے لوہا بھی اتارا ہے، فی باس الشدید، اس میں جنگ کی صلاحیت ہے بہت سخت، تلوار بنے گی، ڈال بنے گا، نیزہ بنے گا. وَلَيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ، اور یہ اس لیے ہے کہ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون ہے اس کے وہ وفادار بندے جو اس لوہے کی طاقت کو لے کر اللہ کے اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں، یعنی اس کی طاقت سے جو اس کے بخاری بن کر سامنے آن کے سر کچلتے ہیں. ڈکلیئرڈ، یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجیے، قرآن نہیں رکھتے چھپا کر بات. اسی لیے پھر سورہ صف کی آیات، هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، چاہے مشرکوں کو ناگوار ہو، چاہے یہودیوں کو ناگوار ہو، يريدون ليطفئوا نور الله بافواههم، لیکن اے اہل ایمان اگر تم چاہتے ہو جہنم سے چھٹکارا، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، یاد کرو اس کے بغیر جہنم سے چھٹکارا ممکن نہیں ہے. اور اسی جہاد سے آگے اسی صورت میں کہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، بنو اللہ کے مددگار، اللہ کے دین کو، اللہ کے جھنڈے کو کھڑا کرنا، اللہ کے دین کو قائم کرنا، یہ اللہ کی مدد ہے. کبا قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری اللہ، جیسا کہ عیسی ابن مریم نے اپنے ساتھیوں سے کہا تھا، کون ہے میرے مددگار اللہ کے راستے میں؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ، حواریین نے کہا تھا ہم ہیں اللہ کے بندے، اللہ کے مددگار. اور اسی صورت میں وہ آیت بھی ہے، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص، جہاد کے بعد قتال بھی، اللہ کو تو محبوب ہے وہ بندے جو اس کی راہ میں جنگ کرتے ہیں سبے مان کر. یہ نہیں کہ بس تزکیہ ہو رہا ہے، کرامات کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور یہ ہو گیا فلاں کو، یہ ہو گیا فلاں نے یہ کر دیا، قصے ہیں، کہانیاں ہیں، سنی جا رہی ہیں، پڑھی جا رہی ہیں، ذکر و اذکار جو کہ حضور سے منقول نہیں ان کے مطابق چل رہی ہے. یہاں میں یار ہے کون ہے پسندیدہ محبوب؟ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص. اب اس وقت کیونکہ جو میں نے بات شروع کی ہے اس میں اب سیرت کا واقعاتی انداز آئے گا، جتنا بھی آج ہو سکے پھر اس کو مکمل کریں گے اگلے اتوار کو، لیکن اس میں وضاحت پہلے سے کر دوں. ایک بہت سخت اور بہت تلخ بات کہی جو میں نے چونکہ پہلے بھی کہیں حوالہ دیا ہے ٹوائنبی کا. ٹوائنبی جو ہے پچھلی صدی کا سب سے بڑا مفکر سمجھا جاتا ہے فلسفی تاریخ کا. اس نے بڑا زہر میں گجا ہوا جملہ کہا حضور کے بارے میں، محمد فیلڈ ایز اے پروفٹ بٹ سکسیڈیڈ ایز اے اسٹیٹس مین. محمد ایک رسول کی حیثیت سے تو ناکام ہو گئے. ہاں کامیاب ہوئے تو ایک سیاستدان سٹیٹس مین. مطلب کیا ہے کہ مکی زندگی کا جو نقشہ نظر آتا ہے وہ محمد واقعی صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے یا نہیں اس کو چھوڑ دو, نبی نظر ضرور آتے ہیں. نقشہ وہی ہے جو یحییٰ کا اور عیسیٰ علیہ السلام کا تھا. دعوت ہے, تبلیغ ہے, واز ہے, یہ ہے, لوگوں کو معاف کر رہے ہیں جو کوئی کچھ بھی کہہ جائے. یہاں تو ناکام ہو گئے. یہ ٹو جو فری کہتے ہیں, فری ٹو مدینہ, بھاگنا پڑا. اسی پر پھر منٹگومری واٹ جو ہے, یہ پروفیسر آف فلاسفی یو کے میں, اور اس کا کال میں بہت سناتا رہا ہوں, لیکن مجھے ابھی حال ہی میں ایک ٹیلی ویژن کے مکالمے میں ڈاکٹر جاوید اقبال کے ساتھ میں شریک تھا. وہاں ان کا جب اس کا میں نے ذکر کیا, اس نے کہا یہ میرا استاد تھا جب میں پی ایچ ڈی کر رہا تھا انگلینڈ میں, تو یہ میرا استاد تھا منٹگومری واٹ. اس نے دو کتابیں لکھی, محمد ایٹ مکہ, محمد ایٹ مدینہ. میں نے پوچھا یہ آپ نے دو کتابیں کیوں لکھی؟ میں یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ محمد ایز اے پروفیٹ ناکام ہوا صلی اللہ علیہ وسلم. باذ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ وہ نقشہ تو ہے کچھ فٹ بیٹھتا ہے. یا عیسیٰ, وہ ظاہر بات ہے ان کے سب سے عظیم شخصیتیں تو یہی دو ہیں, لیکن یہ مدینے والا محمد تو ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہے, سپہ سالار ہے, قاضی القضات ہے, اسٹیٹس مین ہے. منٹگومری واٹ نے جتنے ممکن ہو سکتے تعریف کے الفاظ کسی شخصیت کے بارے میں, اور اس کی بھی سپرلیٹو ڈگریز وہ استعمال کرتی ہیں محمد المدینہ میں, انتہائی ذہین, انتہائی فتین, انتہائی موقع پہچاننے والے, انتہائی انسان شناس, انتہائی بہترین پلاننگ کرنے والے, یہ ساری. لیکن وہ جو مکے والے ہیں وہاں تو ناکام ہو گئے, یہاں وہ کامیاب ہوئے. یہ جو کچھ تضادات سیرت کے اندر آتے ہیں, تضادات بظاہر, 12 سال مکے میں حکم یہ ہے کہ چاہے تمہارے جسم کے ٹکڑے اڑا دیے جائیں تم ہاتھ نہیں اٹھاؤ گے, اور مدینے میں آ کر قاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم, تلوار ہاتھ میں لو, اگر کوئی اینٹ مارے گا پتھر مارو جواب سے. یہ تضاد ہے کہ نہیں؟ بظاہر کا رزور کی ہے. ایک وقت میں صلح حدیبیہ کر رہا ہے, دب کر یہاں تک کہ تمام صحابہ کا خون کھول رہا ہے, حضرت عمر ضبط نہیں کر سکے, اور کچھ آپ سے کچھ کراس کوشچننگ بھی کر بیٹھے, بعد میں پچھتاتے رہے. ایک سال کے بعد مکے کا سردار آ رہا ہے, خوشامدیں کر رہا ہے, سفارشیں دلوا رہا ہے, اور صلح نہیں کر رہا ہے. کنٹراسٹ ہے کہ نہیں؟ یہ سارا کنٹراسٹ جو ہے, میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں, فضل سیرت کی یہ خدمت میں نے کی ہے اپنی کتاب میں منہج انقلاب نبوی میں, ان سب کو حل کیا میں نے, ریزالو کیا. یہ ایک پروسیس کے, ریولوشنری پروسیس کے ناگزیر سٹیپس ہیں. ایک ہی پروسیس ہے, لیکن ایک پروسیس کا ایک مرحلہ وہ ہے جس کا تقاضا کچھ اور ہوتا ہے, دوسرے مرحلے کا تقاضا کچھ اور ہے. پیش نظر انقلاب ہے, نہ لڑائی مقصود ہے نہ صلح مقصود ہے, مقصود اللہ کے دین کا غلبہ ہے اس کے حوالے سے. اور اس میں بہت سی چیزوں کا جو فلسفیکل اسپیکٹ ہے وہ میں نے اللہ کا فضل واضح کیا ہے. اب آئیے حضور کی دعوت کے ضمن میں, مراحل کے ضمن میں, پہلی بات یہ نوٹ کیجئے کہ آپ کی دعوت و تحریک کبھی ایک دن کے لیے بھی خفیہ نہیں رہی. یہ میں اس طور سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں آج کل ایک خاصی نمایاں تنظیم اور تحریک ہے, ان کا کہنا یہ ہے کہ پہلے 3 سال حضور نے خفیہ مہم چلائی. غلط بات, ناٹ فار اے سنگل ڈے ایون یہ خفیہ نہیں تھی, انڈر گراؤنڈ نہیں تھی, پوری تھی. ہاں فرق کیا ہے, ایک ہے پرسن ٹو پرسن, ایک ہے مجمع میں خطاب, ان میں فرق آئے گا. پہلے پرسن ٹو پرسن بات ہوئی, پھر وقت آیا ہے کہ اپنے قریبی عزیزوں کو خبردار کیجیے, آپ نے دعوت کی, لوگوں کو بلایا, کھانا کھلا دو برتن, پھر حکم آیا فسدا بے ماتوبر, اب ڈنکے کی چوٹ کہو تو کوہ صفا پر کھڑے ہو کر میں نے آپ کو بتایا, وا سبا آ کا نعرہ لگایا, اور پھر اس کے بعد جب لوگ آئے جب اپنی بات پیش کی, تو نیور ایون فار اے سنگل ڈے اٹ واز نیور این انڈر گراؤنڈ موومنٹ, ایبسولوٹلی اوپن فرام ڈے ون. اچھا تصادم میں مرحلہ اول کیا تھا, صرف دائی کی ذات کو ہدف بنا کر کریکٹر اسیسینیشن,
وربل پرسیکیوشن،
پاگل ہو گئے ہیں، دماغ خراب ہو گیا ہے، کوئی سایہ ہو گیا ہے، کوئی جن آ گیا ہے، کوئی بھوت آ گیا ہے، اچھا شاید اچھے بن گئے، اچانک بن گئے، کیسے بن گئے؟ یہ تو ایک عجمی ہے، شخص عالم ہے، غلام، وہ تورات کا جاننے والا ہے، اس کو انہوں نے اپنے گھر میں کوٹھی میں بند کر رکھا ہے، اس سے ڈکٹیشن لیتے ہیں اور آ کر ہم پر وہ جماعتیں بھائی آئیے وغیرہ وغیرہ وغیرہ، یہ کس لیے تھا؟ ایک تو یہ کہ کردار کشی، اور نمبر دو آپ کی ہمت اور حوصلے کو کچل دینا۔ ظاہر بات ہے کہ اگر حضور ہمت ہار جائے تو کسی اور کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، باتیں ختم ہو جائے گی، اور حضور کو تکلیف ہوتی تھی، یہ نہیں تھا کہ آپ کو کوئی افسوس یا رنج نہیں ہوتا تھا۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، نبی ہمیں خوب معلوم ہے کہ جو کچھ یہ آپ کے بارے میں کہہ رہے ہیں اسے آپ کا سینہ بھیجتا ہے، دکھ ہوتا تھا، لیکن فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ أَجْرًا جَمِيلًا، صبر کرو اس پر جو یہ کہہ رہے ہیں، ڈٹے رہو، جمے رہو۔ ابتدائی صورتوں میں آپ کو جو ہے یہ 29ویں 30ویں پارے میں جو ہے بار بار صبر اور واحد کے سیدھے میں وَلَا رَبَّكَ فَاصْبِرْ وَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، اے نبی اللہ کے لیے صبر کرو، اللہ کے حکم کا انتظار کرو۔ بلا تکن کے صاحب الحوت، وہ حضرت یونس علیہ السلام کی طرح کا معاملہ نہ کر بیٹھنا، وما صبروں کا الا باللہ، آپ کا صبر تو اللہ ہی کے سہارے ہے نا۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر، سب چنانچہ اس مرحلے پر تعذیب جو تھی، پرسیکیوشن، اٹ واز سینٹرڈ آن دی پرسنالٹی آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ اٹ واز وربل، آپ پر کوئی اقدام نہیں ہوا، حملہ نہیں ہوا، آپ کو کوئی جسمانی جو ہے وہ گدن نہیں پہنچائی گئی۔ مقصد کیا تھا؟ یہاں تک بھی وہ کرتے تھے، مجھے میں نے کہا نا کہ ٹو کل دی ول پاور، ان کے ہاں ایسے عامل لوگ ہوتے تھے جو گھور کر دیکھا کرتے تھے، کچھ وہ ایکسرسائز سے اپنی آنکھوں کے اندر خاص قوت پیدا کر لیتے تھے، اور یہ کرتے ہیں بعض لوگ صوفیہ ٹائپ جو عامل ہیں وہ کرتے ہیں۔ مولانا اسرائیل صاحب نے ہمیں بتایا تھا کہ ایک خاص طریقہ کیا ہے، رات کو عین تہجد کے وقت سفید لباس پہنو، سفید چادر بچھاؤ، سفید اس کے اوپر سفید کاغذ پر ایک نقطہ لگاؤ اور پھر اپنی نگاہ اس پر جماؤ، دیکھتے رہو، پلک جھپکے نہیں، گیز اور گیز اور گیز، اس سے کیا ہوگا، آنکھوں میں خاص قوت جمع ہو جائے گی، اب آپ کسی کو دیکھیں گے وہ آپ کی نگاہ سے نگاہ نہیں ملا سکے گا، وہ نگاہ ہٹا دے گا۔ یہ کام کیا گیا، وہیں یہ قابل نذیر کفر اللہ یوزد کون کا بے افسار لمبا سمے وہ ذکر، یہ کافر لوگ، یہ جب آپ کا یہ ذکر سنتے ہیں، آپ جب تذکیر کر رہے ہوتے ہیں، یہ آپ کو اپنی آنکھوں کے ذریعے سے گرا دینا چاہتے ہیں، چاہتے ہیں کہ آپ پھسل جائیں، گر جائیں۔ وہ یقولون انہ لمجنون، اور کہتے ہیں کہ مجنون ہو گئے، وما ہوا الا ذکر للعالمین، یہ تو نہیں ہے مگر اللہ کے طرف ترستے تمام جہانوں کے لیے ذکر بن کر آئے۔ تو دس از دی فرسٹ اسٹیج آف پرسیکیوشن سینٹرڈ راؤنڈ دی پرسن آف دی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ لمیٹڈ ٹو وربل پرسیکیوشن۔ مرحلہ دوم شروع ہوا ہے تقریباً سن 4 کے آغاز میں، 4 نبوی، اور اس کا اصل سبب کیا بنا ہے؟ حضور کی ہمت الحمدللہ، اس پر کوئی اثر نہیں پڑا، جو آپ کے ساتھ ساتھی آئے الحمدللہ وہ جمے رہے، لیکن اب آپ کی دعوت پھیل رہی تھی غلاموں میں اور نوجوانوں میں، یہ سمجھیے کہ یہ بارود کے گوداموں تک اب یہ انقلابی جماعت جا رہی ہے۔ یہ غلاموں کے اندر اگر احساس پیدا ہو گیا ہمارے حقوق، ہم بھی انسان، تمام انسان ہو ساری، یہ کھڑے اگر کہیں ہو گئے، یہ بارود دھماکے سے پٹ گیا تو ہمارا کیا بنے گا؟ پھر نوجوان، نوجوان کیسے ہوتے ہیں؟ نوجوان عموماً سلیم الفطرت ہوتا ہے، وہ تو بڑا ہو کر اسے مفادات اور یہ اور مصلحتیں اور یہ بھی کرنا ہے, بیٹیوں کے ہاتھ بھی پیلے کرنے ہیں, بلا بھی کرنا ہے, تو یہ بھی کرنا ہے, تو جھوٹ بھی بولنا ہے, تو دھوکہ بھی دینا ہے, رشوت بھی لینی ہے, سب کچھ کرنا ہے. وہ بعد میں پھر جو ہوتے ہیں رڑ رڑا کر جو کچھ بن جاتے ہیں. نوجوان عام طور پر سلیم الفطرت ہوتا ہے, صحیح بات اس کے دل کو لگتی ہے جا کر, ہاں بات صحیح ہے, اور پھر جو اس کو قبول کرتا ہے تو آگے آتا ہے. اب یہ دو طبقوں میں جب دعوت پہنچی تو انہوں نے محسوس کیا تو ہمارے یہ تو گودام بارود کے گودام میں آگ لگنے والی ہے. اب شروع ہوا دور فزیکل پرسیکیوشن, تعذیب المسلمین, انہیں مارو, انہیں بھوکا رکھو, انہیں زنجیروں میں کس کے ڈال دو, فاقے کرواؤ, پیٹو ان کو. یہ پرسیکیوشن خاص طور پر کیوں کی ہوئی؟ غلاموں کی, جن پر ان کو اختیار تھا, جو چاہے کرے, مالک تھے اس معاشرے میں, تو غلام کو جب چاہے قتل کر دے, کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. ملکیت ہے بھائی, میری بکری تھی میں نے ذبح کی, تم کون ہوتے ہو؟ میرا غلام تو میں نے قتل کر دیا, ہوا یو ٹو آس میں غلام. اور پھر ظاہر بات ہے چھوٹوں پر بڑوں کا اختیار ہے, باپ اپنے بیٹے کے اوپر کچھ کر رہا ہے تو کیسے کوئی شخص جو ہے وہ آڑے آئے گا, چچا کر رہا ہے تو کیسے آڑے آئے گا. غلاموں میں بلال رضی اللہ تعالی. پھر وہاں ایک خلفاء ہوتے تھے, حلیف. یہ بات مجھے معلوم ہوئی تھی ایک سیریز ٹی وی کی میں نے دیکھی تھی 1979 میں جدے میں, فرسان اللہ. یہ جو حضرت سمیہ تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے جو شوہر تھے حضرت یاسر, ان کا قربہ کیسے تھا, یہ یاسر تھے یمن کے رہنے والے, انہوں نے خواب دیکھا تھا کہ آخری نبی کا ظہور مکے میں ہونے والا ہے, اس لیے وہ آئے یمن کو چھوڑ کر مکے میں آ گئے. اچھا یہاں قریش کا معاملہ کیا تھا کہ یا تو قرشی رہے گا مکے میں یا قرشی کا حلیف, کسی قرشی کے حلیف برقرار رہ سکتے, یہ قرشی کا غلام ہوگا, کوئی بھی ہو, وحشی ہو, کوئی ہو. تو ابو جہل کے چچا تھا ایک, وہ شریف النفس انسان تھا, اس کے حلیف بن کر یہ آباد ہو گئے. اور اس کی قمیض تھی یہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اس کی اجازت سے ان سے نگاہ کر لی, انہیں اللہ نے بیٹا دیا عمار. تو یہ تین افراد کا گھرانہ تھا. وہ چچا مر گیا, اب ابو جہل کے پاس اختیار آ گیا. اس نے جو ستایا ہے, جس ستایا, جو ٹارچر کیا ہے, تذکرہ کرتے ہوئے رونٹے کھڑے ہوتے, جو حیوانیت اور بربریت. بیٹا جو ہے وہ تو تاب نہیں لا سکا, لیکن اس نے کچھ کل میں کم کفر کہہ کر جان بچا لی, پھر بعد میں اپنے آپ کو باندھ لیا حضرت عمار نے کہ میں نے یہ کیا کیا, اب تو حضور ہی مجھے یہاں پر آ کر کھولیں گے تو میں کھولوں گا, ورنہ میں یہی جان دے دوں. حضور نے آ کر کھولا اور فرمایا کہ ٹھیک ہے, دین میں اس کی بھی اجازت ہے, جان بچانے کے لیے کل میں کفر کہا جا سکتا ہے, بشرطے کہ دل میں ایمان اور توحید موجود رہے. لہذا ٹھیک ہے, رخصت کا معاملہ تھا, تم نے رخصت پر عمل کر لیا, والدین نے تمہاری جو استقامت کا ثبوت دیا. بدترین ٹارچر بلال کے ساتھ ٹارچر, اوف, مار مار کے, مار مار کے زخمی کیا ہوا, پھر گھسیٹ کر گردن میں ڈال دی گئی ایک رسی, کھینچو اسے, گھسیٹو گلی کے اندر, وہ پتھریلی زمین, جسم رگڑے کھا رہی ہے, خون نکل رہا ہے, کھال پھٹ رہی ہے, پھر لے جا کے عین دودھ میں ڈال کر اس کے اوپر ایک بہت بھاری سل کو رکھ دی سینے کے اوپر. لیکن وہ کہہ کیا رہے, احد 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 احد, ایک کو باندھ. بہرحال یہ جو کچھ ہوا ہے, خباب نے لڑت آؤ آگے, ان کے نگاہوں کے سامنے دیکھتے ہوئے انگارے زمین پر بھی 26 آ دیے گئے. اتارو کرتا, اتار دیا, لیٹ جاؤ, لیٹ گئے. اسی انگاروں سے کھال جلی, پیٹھ پہ جو چربی تھی پگھلی, اس سے وہ انگارے ٹھنڈے ہوئے. یہ تعصیب اس طرح کی. حضرت مصعب بن عمیر چچا نے کہا, یہ تم کیا عیش کرتے ہو, یہ تمہارے جو فوت شدہ باپ ہے وہ مشرک تھا, اس کی دولت ہے, اس پر عیش کر رہے ہو تم, نکل جاؤ یہاں سے. اٹھ کر چلنے لگے. اس کو وہ سمجھا تھا اس کو دن میں تارے نظر آ جائیں گے, یہ ناز و نام میں پلا ہوا ہے مصعب, 200 درہم کا جوڑا بن کر آتا تھا اس کا شام سے, اور معطر اتنا ہوتا تھا اس کا لباس کہ جہاں سے گزر جاتا تھا پورا راستہ جو ہے وہ بہک اٹھتا تھا. تو اس کو تو تارے نظر آ جائیں گے, میں کہاں جاؤں گا. اٹھنے لگے تو اب اس کو اوپر جو جوش آیا, یہ کپڑے بھی اس کی مشرک بات پہ ہیں, اتارو اس کو، اتار دیا. مادر ذات برہنہ ہو کر اپنی ماں کے پاس آئے ہیں، ماں نے آنکھوں پر ہاتھ رکھا ہے، وہ سب کیا ہوا کہ ماں میں موحد ہو گیا. یہ جی توحید، یہ پرسیکیوشن شدید ترین، یہ پرسیکیوشن. اس میں میں نے آپ کو اصل میں بتایا، دس از دی ایکسرسائز ڈسپلن کی پابندی. حکم نہیں ہے، حضور کی اجازت نہیں ہے. ورنہ ایک شخص دیکھتا ہے کہ مجھے تو یہ بھون دیں گے، روسٹ کریں گے کوئی لوگ کے اوپر، اجازت ہو تو دو چار کو مار کر پڑے گا نا، ایک دو کو تو مارے گا. ڈیسپریٹ انسان، بلی کو بھی آپ کہیں کارنر کر لیں تو آپ پر حملہ آور ہو جائے گی، کیا اس کی جان ہے، آنکھوں پر آئے گی سیدھے آپ کے، اجازت نہیں. یہ حکم ماننا جو ہے یہ سب سے مشکل حکم تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. یہ برداشت، جو چاہے کر دے تمہارا، یو آر ناٹ الاؤڈ ٹو ریز یور ہینڈ ایون ان سیلف ڈیفنس. جوابی کاروائی تو ہو گیا، جوابی کاروائی کا سوال نہیں، ہاتھ بھی نہیں اٹھا سکتے، اتارو کپڑے اتار دیے، لینے اور لے لیے. یہی خباب الارض رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے کہ ہم حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، چند صحابہ جن پر یہ کچھ بیت رہی تھی. حضور اس وقت صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کی ایک دیوار کے سائے میں ذرا سایہ تھا، وہاں لیٹے ہوئے تھے، استراحت فرما رہے تھے، اپنا چادر اس کا تکیہ بنا کر. انہوں نے آ کر کہا، حضور اب یہ ناقابل برداشت ہو رہا ہے. خباب نے اپنا کرتا اٹھا کر دکھایا، دیکھیے حضور میری پیٹھ کا حال دیکھ لیجیے، آپ اللہ سے مدد کی درخواست نہیں کرتے؟ اللہ تدول ہے نا، آپ ہمارے لیے اللہ کو پکارتے نہیں؟ حضور کو برا لگا، آپ نے اظہار ناراضگی فرمایا، خدا کی قسم تم جلدی مچا رہے ہو، تم سے پہلے جو لوگ اس شاستر میں آئے تھے ان پر تو یہ بھی ہوا کہ ایک گڑا کھودا گیا، ایک آدمی کو گاڑا گیا آدھا، اور پھر اس سر کے اوپر آنا رکھ کر چیرنا شروع کیا اور دو حصوں میں تقسیم کر دی. یہ ہوا ہے، آپ کے گڑھے جلا کر لوگوں کو جلایا گیا ہے. قتل اصحاب الاخدود، النار ذات الوقود، ثم لها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. اور یہ بھی کیا گیا کہ لوہے کے کنگوں کے ساتھ ہڈیوں کے اوپر سے گوشت نیچا اڑوش کے اتارا گیا ہے، لیکن انہوں نے صبر کیا. تم جلدی کر رہے ہو، خدا کی قسم اس وقت آ کر رہے گا کہ ایک سرار سنا سے حضر موت تک جائے گا اور ادھر سوائے اللہ کی کسی کا ڈر نہیں ہوگا. بٹ اسٹل یو ہیو ٹو بی پیشنٹ. اسی پر آیتیں اتری ہیں سورہ عنکبوت کی، الف لام میم، احسب الناس ان یترکوا یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. وہی اظہار ناراضگی ہے جو حضور نے اظہار ناراضگی فرمایا، وہی اللہ بھی فرما رہا ہے. کیا لوگوں نے یہ سمجھا تھا کہ صرف یہ کہنے سے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور چھوٹ جائیں گے اور ان کا امتحان نہیں لیا جائے گا، ان کی آزمائش نہیں ہوگی؟ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. تو ہم نے تو جو بھی پہلے اس میدان میں آئے ہیں ان کو آزمایا ہے، ٹھوک ٹھوک کر بجا بجا کر دیکھا ہے، ان کے خلوص کا امتحان لیا ہے، ان کے صبر اور استقامت کا امتحان لیا ہے. ہمارا قاعدہ تو یہ ہے، جو آیا ہے وہ سوچ سمجھ کر آئے. یہ پھولوں کی سیج نہیں ہے، یہ کانٹوں بھرا بستر ہے. جنت لینی ہے تو یہ سب کچھ کرنا ہوگا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. آزمائیں گے لازمت تمہیں، خوف سے، بھوک سے، فاقے سے، جان اور مال کے نقصان سے، کیریئرز کی تباہی سے، فصلوں کی بربادی سے آزمائیں گے. اور نبی بشارت دے دیجئے صبر کرنے والا. بہرحال اس کے ضمن میں ایک بات جو میں بتا چکی، تو لمبی بات ہو جائے گی نا. یہ جو پرسیکیوشن کا دور چلا ہے، ایک بات تو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اسی کے ذریعے سے نظم کی پابندی کا اصل میں جو اس کی ٹریننگ ہوئی ہے، یو ہیو ٹو اوبے. مجھے کسی کتاب میں تو نہیں ملا ہے، لیکن وہی فرسان اللہ بڑی عمدہ سیریز تھی، میں نے بعد میں بہت تلاش کرائی ہے، بہت ہی عمدہ. جو میسج فلم ہے اس سے کئی گنا زیادہ وہ، اور بڑی لمبی تاریخ تھی. اسی میں یہ بھی تھا وہ جو میں نے آپ کو حضرت یاسر اور سویا کا بتایا. اسی میں ایک واقعہ ہے کہ میں نے کہیں پڑھا نہیں ہے اس لیے میں کہہ نہیں سکتا کہ کوئی اس میں ذوف ہو، کہ ایک مرتبہ صرف حضرت عبداللہ ابن مسعود سے اس میں خطا ہوئی. ابو جہل نے انہیں تھپڑ مارا، انہوں نے بھی جواب تھپڑ رسید کیا، کیونکہ عبداللہ ابن مسعود تو بارہ جو شرفات تھے وہاں کے، ان کے خاندان سے تھے، غلام نہیں تھے، کچھ نہیں تھے، کسی کے بیٹے نہیں تھے. حالانکہ بیٹوں میں سے آپ کو معلوم حضرت عثمان کو، حالانکہ وہ تو بنو امیہ کے چشم و چراغ تھے، ان کے چچا نے ایک صف کے اندر چٹائی کے اندر لپیٹ کر اور دھواں دیا ہے جس سے کہ جان جو ہے نکلنے کے قریب ہوئے. انہوں نے جب تھپڑ رسید کیا جواباً ابو جہل کو، تو حضور نے 15 دن کے لیے مکہ بدر کر دیا، چلے جاؤ مکہ سے باہر، اگر تم صبر نہیں کر سکتے تو آؤ. یہ وہ واقعہ میں نے آپ کو بتایا جو اس فرسان من میں. نمبر 2 یہ ہے فلسفہ انقلاب کے حوالے سے اہم ترین نقطہ، اسی پہ آج میں بات ختم کروں گا. اس کا سب سے جو اہم نتیجہ نکلا وہ کیا تھا؟ یہ چیزیں آپ کو کہیں سیرت کی کتابوں میں نہیں ملیں گی. میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، 1985 میں یہ میں نے 11 تقریریں کی تھی مسجد دار السلام میں، جمعوں کے اندر 11 جمعوں میں، اور یہ سیرت کی یہ پہلو میرے سامنے کھل کر آئے. اس سے پہلے میں نے سیرت کا ایسے مطالعہ نہیں کیا تھا. سب سے بڑا فائدہ کیا نکلا؟ عوام کی ہمدردیاں ان کے ساتھ ہو گئی. عام آدمی جو ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں سائلنٹ میجورٹی، ان میں ہمت نہیں ہوتی. وہ ابو جہل اور ابو معیط اور بڑے بڑے سردار اور ولی بن مغیرہ اور عتبہ سب کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے تھے، کھڑے ہو کر ان کی جواب دہی نہیں کر سکتے تھے. لیکن سائلنٹ تھے، ڈیف اینڈ ڈمب تو نہیں تھے، ڈیف اینڈ بلائنڈ تو نہیں تھے، وہ دیکھتے تھے نا. بھائی آج ابو امیہ ابن خلف نے بلال کے ساتھ بہت زیادتی کی، اس کا جسم ادھڑا ہوا تھا، اتنے اس کو کوڑے مارے گئے، اسے گھسیٹ رہے تھے زمین کے اوپر، کھردری مکے کی زمین پتھریلی، اور پھر اس کے اوپر چٹار کر کے سینے کے اوپر. کیوں کیا ہوا بھائی؟ کیا اس نے کوئی بغاوت کی تھی؟ کوئی چوری کی تھی؟ کوئی اپنے آقا کی بیٹی کی عزت پہ ہاتھ نہیں ڈال دیا تھا؟ کیا کیا تھا؟ کچھ نہیں، کچھ نہیں، کچھ نہیں. صرف یہ کہ وہ کہتا ہے میں ایک اللہ کو بات، آپ سوچیے کیا رسلٹ ہوگا؟ اس کے لیے ہمدردی پیدا ہوئی کہ نہیں؟ آخر انسان ہے، انسانی فطرت ہے. یہ سمیہ اور یاسر کے ساتھ یہ عشق کیا مجھے اللہ کیوں؟ وٹ واز دی کرائم؟ جیسے قرآن میں آتا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، وہ بچے جو زندہ دفنا دی گئی تھی ان سے پوچھا جائے گا تمہیں کس جرم میں دفن کیا گیا. نتیجہ کیا ہے کہ عوامی ہمدردیاں جو ہیں وہ ان کی طرف ہو رہی ہیں، اپنے سرداروں سے نفرت پیدا ہو رہی. ویسے بھی دیکھ رہے ہیں کہاں کردار ابو لہب کا، کہاں محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ عمر کیا تھا؟ عمر ابن الخطاب، یہ بھی ابو جہل کی طرح کا تھا ایمان لانے سے پہلے. ایمان لانے کے بعد کیا ہو گیا؟ کیا وہ دیکھ نہیں رہے تھے؟ کیا یہ ابو بکر کا کردار اور سیرت، اور پھر اس پر غور لبک جائے، یہ پرسیکیوشن، یہ ٹارچر. تو لہذا دل جیت لیے، جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ. میرے نزدیک انتہائی اس انقلابی عمل کا انتہائی فیصلہ کن مرحلہ ہے. لیکن بدر میں جو گئے ہیں یہ وہی لوگ تھے آخر، یہ جانتے تھے کہاں ہمارے سرداروں کا کردار، کہاں محمد اور ابو بکر اور عمر اور عثمان اور علی ان کا کردار. یہ تو ہماری سوسائٹی کے قریب تھے، اندر سے تو وہ شکست کھا چکے تھے، ان میں جنگ کرنے کی وہ طاقت نہیں تھی. لیکن وہ اس کا عمل، یہ جو پرسیکیوشن کے مقابلے میں، اس کو جدید اصطلاح میں کہا جاتا ہے پیسو ریزسٹنس، کھڑے رہو ڈٹے رہو. قدم پیچھے نہ ہٹے لیکن ہاتھ مت اٹھاؤ، بیکاز یو ہیو ٹو بائی ٹائم. یہ انقلابی جماعت کی ضرورت ہے، اسے وقت چاہیے، اسے اور لوگ اپنے دل جمع کرنے ہیں، ابھی اور اپنی دعوت کا دائرہ وسیع کرنا ہے، ابھی اپنی تنظیم کے کارڈن بڑھانے ہیں، تب وہ مقابلہ کرنے کے قابل ہوں گے کہ میدان میں آ کر کفر کا اور ظلم کا اور باقی کا مقابلہ کر سکے، چیلنج دے سکے. دے نیڈ ٹائم، دے ہیو ٹو بورو ٹائم. اگر وہ شروع میں وائلنٹ ہو جائیں تو کتنے سے تھے کچل دیے جائیں گے. یہ تیسری بات، پیسو ریزسٹنس کے نتیجے میں، یہ جو عمل تھا اس کے نتیجے میں، اس انقلاب محمدی کے لیے کام کرنے والوں کے لیے وقت مل رہا تھا، مہلت مل رہی تھی. بہرحال اس میں ایک بات نوٹ کر لیجئے، ہجرت کی اجازت اگرچہ دے دی گئی تھی کہ اگر تم سے یہ ناقابل برداشت ہو گیا ہے معاملہ، جیسے کہ میں نے خباب بن عرض کی بات بتائی آپ کو، حدیث بخاری شریف کی، چنانچہ سورہ عنکبوت ہی میں پہلے آیت وہ تھی شروع کی، آیت الف لام میم احسب الناس ان یتركوا یقولوا آمنا وهم لا یفتنون ولقد فتنا الذین من قبلهم فلیعلمن اللہ الذین صدقوا ولیعلمن الکاذبین. اسی میں پھر آگے آتا ہے، یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعه فإیای فاعبدون، اے میرے ایمان لانے والے بندوں، میری زمین بڑی کشادہ ہے، بس بندگی میری کرو، اگر یہاں رہ کر نہیں کر سکتے تو چلے جاؤ، چھوڑ دو اس ملک کو. بلاد اللہ واسع فضاؤ، حضرت علی کے اشعار ہیں، ورزق اللہ فی الدنیا فصیح فقل للقائلین علی حوار اذا ذاقت بکم برد فصیح. جو لوگ انتہائی ذلت میں رہتے ہوئے بھی کسی جگہ پر بیٹھے ہوئے، ان سے کہہ دو بھائی اللہ کی زمین بڑی کشادہ ہے، ذلت کو برداشت نہ کرو، چھوڑو اس کو، جگہ کو چھوڑ دو. تو ہجرت حبشہ ہوئی ہے، لیکن ظاہر بات ہے کہ یہ ہجرت عمومی نہیں تھی، فرض نہیں تھی، لازم نہیں تھی، لیکن یہ کہ ہجرت حبشہ اس پرسیکیوشن کا کلائمیکس 3 سال کی شیب بنی ہاشم، شیب ابی طالب کی قید، دس از دی کلائمیکس. 7ویں سال سے لے کے نبوت کے 10ویں سال تک ایک گھاٹی، 2 پہاڑوں کا سلسلہ، ادھر بھی پہرا ادھر بھی پہرا، بنو ہاشم سب پھینک دیے گئے وہاں، گھروں سے نکال نکال کر، اور کوئی شے اندر نہیں جائے گی کھانے پینے کی، پہرا ہے. کچھ لوگ تھے، حکیم بن ہزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتے دار تھے، اور کچھ ایسے لوگ تھے بیچارے جو راتوں کی تاریکی میں کبھی ایک پہاڑ کی چوٹی پھر اتر کر جا کر کچھ دے آئے کھانے کو. ورنہ وہ وقت بھی آیا ہے کہ بنو ہاشم کے بچے، چھوٹے چھوٹے بچے پھول جیسے، بھوک سے چلا رہے ہیں، اور سوائے اس کے کچھ نہیں ہے کہ سوکھا چمڑا ابال کر اس کا پانی ان کی حلق میں ٹکا دیا. فار 3 لانگ ایئرس ہم سیرت میں کیا پڑھتے ہیں، اور سیرت ہے کیا اصل میں، سوچنے کی بات. 3 سال کا شدید بائیکاٹ، خوراک پر ایمبارگو، وہاں سے جب چھٹکارا ہوا، اور کیسے ہوا ہے، مجھے ایک نامہ بنا کر تمام قریش کے بڑچوٹی کے لوگوں دسترخط کر کے کہ بنو ہاشم کا بائیکاٹ، ان سے کوئی ہے، کوئی خریدے گا نہ بیچے گا، نہ یہ کرے گا نہ وہ کرے گا، وہ لٹکا دیا گیا تھا خانہ کعبہ پر، اسے دیمک کھا گئی. تو کسی نیک دل نے جا کر کہا، بھائی وہ تمہارا اہدامہ تو ختم ہو گیا، اب خدا کے لیے ختم کر دیں ان کا معاملہ. تب وہ معاملہ ختم ہوا ہے. لیکن اسی سال اس کو حضور نے کہا ہے عام الحزن، ہمارے لیے یہ رنج اور غم اور افسوس کا سال ہے کہ ایک طرف حضرت خدیجہ کا انتقال ہوگا رضی اللہ تعالیٰ کا، گھر میں ایک دلجوئی کرنے والی رفیقہ حیات تھی، وہ بھی نہ رہی. باہر کی باتوں سے سب کچھ سن کر سنا کر دل پر ذہن پر بوجھ لے کر آتے تھے اگر گھر میں، تو ایک دلجوئی کرنے والی رفیقہ حیات تھی، وہ بھی نہ رہی. ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا، چاہے وہ ایمان نہیں لائے تھے لیکن انہوں نے پروٹیکشن دی ہے بنی ہاشم کے سردار کی حیثیت سے، وہ قبائلی زندگی تھی، بنی ہاشم کا پھر یوں سمجھیے جیسے ہمارے یہاں وٹو وٹو بڑا قبیلہ ہے، اس میں جو ہے آپ کو مل جائیں گے ماننے کے شامد کے، تو یہ اس طرح بنو ہاشم، بنو میا، بنو فلاں، بنو فلاں، لیکن یہ سب گھرانے تھے، قبیلہ قریش. تو وہ جو گھرانہ بنو ہاشم کا تھا اس کے سردار تھے ابو طالب، لہذا ان کی وجہ سے پورا بنو ہاشم کا خاندان پیچھے تھا حضور کے، اسی لیے حضور کے خلاف کوئی اقدام نہیں ہو سکا، کوئی نہیں ہو سکا، کیونکہ خانہ جنگی کا اندیشہ تھا اس ٹرائبل لائف کے اندر کہ بنی ہاشم کا ایک معزز فرد ہے، اگر اس پر ہم نے کوئی کام کیا تو ہمارے درمیان ان فائٹنگ ہو جائے گی، یعنی ہاؤس ڈیوائڈنگ امنگ سٹر کار اسٹینڈ. لیکن ابو طالب کے انتقال کے بعد وہ سہارا ہٹ گیا، اب طے کر لیا گیا کہ کوئی مزید رعایت نہیں، محمد کو قتل کر دیا جائے صلی اللہ علیہ وسلم. اس پر جو اگلی باتیں ہیں اگلے اتوار کو ہوں گی. اصل سیرت تو یوں سمجھیے کہ یہ فلسفہ سیرت ہم نے پڑھا ہے چار اتواروں میں، اصل سیرت کا پہلو جو اب شروع ہوا ہے وہ آئے گا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.